بسم الله الرحمن الرحيم.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ہم دین محمد کے وفادار سپاہی اللہ کے انصار و مددگار سپاہی اسلام کی عظمت کے نگہبان سپاہی باطل کی خدائی کو گوارا نہ کریں گے مر جائیں گے ایمان کا ادا نہ کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے خوش دودی رب مقصد غشید ہمارا قرآن کی دستور ساتھی ہمارا خوش دودی رب مقصد غشید ہمارا قرآن بھی دستور ساتھی ہمارا قائد بھی محمد سا مثالی ہمارا اب غم کسی رغبل کی تمنا نہ کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے سینے سے ہر ایک لفظ کا دورت کو مٹا کر تفریق کے بڑھتے ہوئے شعلوں کو بجھا کر سینے سے ہر ایک لفظ کا دورت کو مٹا کر تفریق کے بڑھتے ہوئے شعلوں کو بجھا کر دم لے گے ہم سب انسان سے انسان سے ملا کر آباد سے پھر اجڑا ہوا کاشا نہ کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے انصاف سے تیرے آدمی منہ موڑ چکا ہے سچائی سے بےمان وفا توڑ چکا ہے دامان یقین سب مرزا چھوڑ چکا ہے ہم اپنے ہی اسلام کو رسوا نہ کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے ایسا نہ کریں گے کبھی ایسا نہ
کریں گے میں محمد فہیم عمری امیر ضلع جمعیت اہل حدیث بھوپال اسٹیج میں بیٹھے ہوئے محترم جناب مولانا ولی محمد صاحب حفظہ اللہ اور دیگر مہمان خصوصی اور اس اجتماع گاہ میں موجود تمام حاضرین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہوئے خوش آمدید کہتا ہوں. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آج بروز سنیچر 2012 کا یہ دینی دعوتی پروگرام حضرت مولانا فضیلت الشیخ ولی محمد صاحب کی زیر صدارت منعقد کیا جا رہا ہے. میں محترم سے اس بات کی اجازت طلب کرتا ہوں کہ آپ کی اجازت ہو تو انشاءاللہ پروگرام کا آغاز کیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اشفاق الرحمن ناظم ضلعی جمعیت اہل حدیث تائید کرتا ہوں. الحمدللہ صدر محترم کی اجازت سے پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے. اس پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. میں سب سے پہلے اس پروگرام کے آغاز کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد عامر صاحب کو کہ آپ تلاوت کلام پاک پیش کرنا ہے. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما والله خير الرازقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أحسن جزاء الدارين. تلاوة كلام پاک کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ہمارے دوست حافظ محمد زبیر احمد صاحب کو کہ آپ نظم پیش کروائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
النبي محمد كيف قال لسفادي الله كأنصار مدد دار سفادي. اسلام کی عظمت کے نگہ دار سفادی باطل کی جائے گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. خوشنودی رب مقصد ہستی ہے ہمارا, قرآن کی دستور عطا ہی ہے ہمارا. فائد بھی محمد کا مثالی ہے ہمارا, اب ہم کسی رہبر کی تمنا نہ کریں گے. مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے, مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. پیغام سکون راحت جانے کے اٹھے ہیں ہم, جس پر تعمیر جمالے کے اٹھے ہیں. ایک سوز یقین عزم جوانے کے اٹھے ہیں, سنگین یہ حالات کی پرواہ نہ کریں گے. مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے, مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. اقرار ہمارا ہے زمانے کی نظر میں, انکار ہمارا ہے زمانے کی نظر میں. کردار ہمارا ہے زمانے کی نظر میں, ہم اپنی تصویر کو رسوا نہ کریں گے. مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے, مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. ذہنوں سے ہر ایک نقش قدورت کو مٹا کر, ذہنوں سے ہر ایک نقش قدورت کو مٹا کر, تفریق کے بھڑکے ہوئے شعلوں کو بجھا کر, دم لیں گے ہم انسان کو انسان سے ملا کر. آباد پھر اجڑا ہوا کاشا نہ کریں گے, مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے, مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد فہیم الدین بحیثیت ناظم جلسہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن, آج شام یعنی 7 اپریل 2012 بروز ہفتہ کو بھوپال اہل عزیز جماعت کی جانب سے مدعو کیے جانے پر آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. سب سے پہلے آج کی اس پرنور محفل کے لیے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر گزار ہوں, اور بعد میں آج کے جلسے کے منتظمین یعنی جمعیت اہل حدیث بھوپال کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کے اس جلسے کو منعقد کیا اور ہمیں مدعو کیا. اس سے پہلے کہ میں بردر عمران صاحب پریسیڈنٹ آئی آر ای ایف کو آج کی تقریر کے لیے مدعو کروں. میں آپ تمام کو بردر عمران صاحب اور آئی آر ای ایف کا مختصر تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں. آئی آر ای ایف یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن شہر حیدرآباد کا فروری 1998 عیسوی سے قائم کیا گیا اسلامی دعوت دین کا ادارہ ہے جس کے بانی و صدر بردر عمران ہے. آئی آر ای ایف کا بنیادی مقصد غیر مسلمانوں میں دین اسلام کی دعوت پیش کرنا اور ساتھ ہی ساتھ مسلم معاشرے میں اصلاح کا بھی کام قرآن اور صحیح احادیث کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے منہج و فہم پر پیش کرنا ہے. ہر اتوار کو مرد و خواتین کے لیے بردر عمران صاحب کے شاگردوں کے انگریزی اور اردو زبان میں آئی آر ای ایف کے دفتر واقع ہمایوں نگر حیدرآباد پر پروگرامز منعقد ہوتے ہیں اور پھر بردر عمران صاحب کا سوالات و جوابات کی نشست ہوتی ہے جس میں غیر مسلم بھی مدعو کیے جاتے ہیں. ماشاء اللہ آئی آر ای ایف کا ایک علیحدہ شعبہ خواتین بھی دعوتی کام انجام دے رہا ہے. محترمہ امت المتین جس کی تعلیمی قابلیت بی ایس سی جینیٹکس ہیں اور وہ آئی آر ای ایف کے شعبہ خواتین کی ناظمہ یعنی مینیجر ایڈمنسٹریشن ہے اور وہ بردر عمران صاحب کی دوسری اہلیہ بھی ہیں. ماشاء اللہ سے بردر عمران صاحب بین الاقوامی سطح پر مختلف مقامات کا دعوتی دورہ کر چکے ہیں جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، آسٹریلیا، بینکاک، ملیشیا، کویت، دبئی، سعودی عربیہ، قطر وغیرہ. جنوری سن 2012 میں ہوئے دبئی کے دعوتی دورے پر بردر عمران صاحب کو دبئی گورنمنٹ کی طرف سے سرٹیفکیٹ آف آنر یعنی اعزازی سرٹیفکیٹ عطا کیا گیا. سن 2011 عیسوی میں بردر عمران کے امریکہ کے دعوتی دورے پر انہیں کئی امریکی شہروں پر پروگرامز کا موقع ملا. امریکی شہر فورٹ ناکس میں لگ بھگ 350 امریکی فوجیوں کے لیے جو عراق اور افغانستان کی جنگ کے لیے تیار ہو رہے تھے اور خاص طور پر ان کے لیے 3 گھنٹے سے زیادہ اسلام پر تقریر اور اسلام پر سوالات و جوابات کی نشست کا انعقاد ہوا. الحمدللہ امریکہ سے قبل ہوئے آسٹریلیا کے دعوتی دورے پر بردر عمران صاحب کا ایک مخصوص پروگرام جہاد کے عنوان پر آسٹریلین فیڈرل پولیس کے لیے بھی رہا اور 55 دن کے آسٹریلیا کے دعوتی دورے میں بردر عمران نے 52 تقریریں آسٹریلیا کے 6 بڑے شہروں میں کیے اور انشاءاللہ عنقریب آسٹریلیا کے دوسرے دعوتی دورے کے امکانات ہیں. انشاءاللہ 22 اپریل سے 29 اپریل تک آئی آر ای ایف پر اسلامک کڈس کیمپ منعقد کیا جا رہا ہے جس میں 3rd جماعت سے 8th جماعت تک کے لڑکے لڑکیوں کو داخلہ دیا جاتا ہے اور اس کورس میں اسلام کی بنیادی باتیں سکھانے کے علاوہ مختصر روزمرہ کی دعائیں اور عالمی مذاہب کا مختصر تعارف دیا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ان معصوم بچوں کو آئی اے ایس اور آئی پی ایس جیسے اعلی عہدوں پر فائز ہونے کی تلقین کی جاتی ہے. ایجوکیشنل ٹرپ یعنی تعلیمی سیاحت کے تحت کوئی ایک دن بچوں کو ریاست آندھرا پردیش کے چیف منسٹر شہر حیدرآباد کے پولیس کمشنر حیدرآباد میں قائم امریکی کونسل خانہ یعنی US کونسلیٹ ان حیدرآباد پر لے جا کر US کونسل جنرل سے یعنی امریکی کونسل جنرل بلائے حیدرآباد سے ان بچوں کو ملاقات کروائی جاتی ہے تاکہ ان معصوم مسلمان بچوں میں خود اعتمادی کا جذبہ پیدا ہو. اس کے علاوہ ان بچوں کو اخباروں اور ٹی وی سیٹلائٹ چینلز کے دفاتر کا دورہ بھی کروایا جاتا ہے تاکہ بچوں کو جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کا شعور پیدا ہو. بچوں کو حیدرآباد شہر کے کسی ایک پولیس اسٹیشن لے جایا جاتا ہے اور وہاں پر بچوں کو ہتھ کڑی کے استعمال، پولیس لاکر، وائرلیس سسٹم کا استعمال، ریوالور اور بندوقیں جو پولیس استعمال کرتی ہیں اور سی آئی ڈی فنگر پرنٹ ٹیکنیکس کے بارے میں سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر آف پولیس کے عہدے پر فائز شخص بچوں کو معلومات دیتے ہیں تاکہ بچوں میں مجرم کے بجائے شریعت اور قانون کے رکھوالے بننے کا شوق پیدا ہو. اسی طرح انشاءاللہ نوجوان مسلمان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے آئی آر ای ایف پر 13 مئی تا 20 مئی 2012 ایک دعویٰ ورکشاپ بعنوان اسلامک ایپیٹائزر منعقد کیا جا رہا ہے, جس میں برادر عمران اور سسٹر امت المتین کے اسٹوڈینٹس اسلامک ایپیٹائزر دعویٰ ورکشاپ میں داخلہ لینے والے طلباء و طالبات کو اسلام اور عالمی مذاہب پر تفصیلی دروس دیں گے اور دور حاضر کی اسلام سے متعلق مشہور غلط فہمیوں کے جوابات سکھائیں گے اور کورس کو 20 مئی تک اس طرح مکمل کریں گے کہ جتنے طلباء نے اس میں شرکت کی ان میں واضح طور پر دین اسلام کی دعوت غیر مسلمانوں میں پیش کرنے کی خواہش خوب ابھر جائے. مزید تفصیلات کے لیے آپ لوگ facebook.com/IREFPEACE یا فیس بک پر ہی IREF Space India پر جا کر مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں. عنقریب IREF کی ویب سائٹ www.IREFworld.org دوبارہ بہت ساری نئی معلومات کے ساتھ آپ تمام کے لیے رہے گی. ایک دو اعلانات میں آپ تمام کو بتا دوں اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں. انشاءاللہ اسی مہینے اپریل کی 19-20-21 تاریخ کو سیونی میں, جو کہ ناگپور کے قریب ہے, وہاں پر برادر عمران صاحب کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے جس کا عنوان ہے واہگرو بھگوان جیزس کرائسٹ اور اللہ کیا یہ سب ایک ہے. اسی مہینے کی 19-20-21 تاریخ کو سیونی میں, جو ناگپور کے قریب ہے, اس کا عنوان ہے, جو جہاں پر عمران بھائی کا پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے, واہگرو بھگوان جیزس کرائسٹ اور اللہ کیا یہ سب ایک ہے. اسی طرح سے اسی مہینے کی 28-29-30 تاریخ کو کانپور شہر میں عمران بھائی کا ایک اور پروگرام منعقد کیا گیا ہے جس کا عنوان ہے مسلمانوں پر پریشانیاں, آزمائش یا عذاب الہی. اب میں جناب عمران صدر IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آج کے عنوان قرآن سے دشمنی آخر کیوں کے تحت اپنا بیان شروع کریں. برادر عمران صاحب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نعلم انہ لا یحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولكن الظالمون بآيات الله يجحدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد, اس ڈائس پر تشریف فرما میرے تمام معزز بزرگوں کا, میرے نوجوان بھائیوں کا اور سامعین و ناظرین میں موجود میرے تمام بھائیوں کا اور پردہ نشین بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میری تقریر کا عنوان ہے قرآن سے دشمنی آخر کیوں. سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ قرآن سے دشمنی جب میں کہتا ہوں تو آخر قرآن سے دشمنی کس کو ہے, کون کہتا ہے کہ میں قرآن کا دشمن ہوں, کون یہ جرأت کرتا ہے یہ اعلان کرنے کی کہ میں قرآن سے نفرت کرتا ہوں یا اس کا دشمن ہوں. تو دراصل دشمنی کئی انداز سے کی جاتی ہے. ایک دشمنی کا بڑا پہلو ہے کہ آپ کھل کر اعلان کریں کہ میں قرآن کو اس زمین سے نعوذ باللہ مٹا دوں گا, استغفر اللہ, اس زمین سے قرآن کی تعلیم کو ختم کر دوں گا, اور اس بات کا کھل کر اعلان کریں. تو یہ ایک دشمن ہے جو کھل کر آپ کو دکھ کر آ جائے گا. جس طرح ہم نے کچھ عرصہ پہلے, آج سے لگ بھگ 6 مہینے 8 مہینے پہلے ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے نیو یارک شہر کا ایک عیسائی پادری وہ اعلان کر رہا تھا کہ میں قرآن کو جلا دوں گا نعوذ باللہ, کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ ساری زمین پر فساد کی جڑ دراصل نعوذ باللہ قرآن پاک ہے. تو یہ ایک کھلا دشمن ہے. ہم نے کئی بار اپنے اخباروں میں پڑھا ہے کہ افغانستان میں امریکی سپاہیوں نے, عراق میں امریکی سپاہیوں نے قرآن کی بے حرمتی کی. بعض وقت ہمیں اور دوسرے مقامات سے بھی خبریں ملتی ہیں کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کی جاتی ہے. تو یہ جو کھلے عام قرآن کے خلاف بیان کرتے ہیں, قرآن کی بے حرمتیاں کرتے ہیں, یہ تو وہ دشمن ہیں جو اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے خلاف ہیں. پھر ان میں ایک وہ دشمن ہے جو زبان سے نہیں کہتے کہ ہم قرآن کے دشمن ہیں, جو کھل کر نہیں آتے کہ ہم قرآن کے دشمن ہیں, لیکن ساری زندگی یہ جستجو کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح قرآن کے خلاف کوئی بغیر ظاہر کیے کہ انڈائریکٹ طریقے سے دوسرے ذریعوں سے کوئی نہ کوئی ایسی باتیں کی جائیں یا وہ باتیں مشہور کی جائیں جس کا قرآن مجید کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں. سامنے والوں کو گمان پیدا ہو جائے کہ یار واقعی یہ قرآن بڑی عجیب کتاب ہے, یہ تو عجیب باتیں کرتا ہے, اور لوگوں کے دل میں قرآن سے نفرت پیدا ہو جائے یا دوری پیدا ہو جائے. تیسرے وہ دشمن ہے جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں. میں پھر واضح کر دوں, تیسرے قرآن کے وہ دشمن ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں لیکن زندگی پوری اپنی گزارتے ہیں ایک مسلمان کے طور پر یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, لیکن ساری زندگی میں کبھی ان کی جستجو اور کوشش نہیں ہوتی کہ زمین پر اس اللہ کے قرآن کے قانون کو سب میں عام کریں یا اس کو نافذ کریں. مطلب تین میں کے بنیادی تین دشمنوں میں سے دو دشمن وہ ہیں جو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں, اور تیسرے وہ ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں لیکن کبھی ان کے دل میں خواہش نہیں ہوتی کہ یہ قرآن کے احکامات زمین پر انسانیت کے لیے نافذ کیے جائیں. آج کا میرا جو عنوان ہے قرآن سے دشمنی آخر کیوں, اس عنوان کے بارے میں اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو پہلے ہی غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں. میں یہاں پر قرآن سے دشمنی کون اس بات کا جواب دینے نہیں آیا ہوں, یعنی قرآن کے دشمن کون ہے میں یہ بتانے نہیں آیا ہوں, لیکن قرآن سے دشمنی کے جو کوئی ذریعے ہیں, جو کوئی وجوہات ہیں, جس کسی وجہ سے ہم نہیں چاہتے ہیں قرآن کو, پسند نہیں کرتے یا اس کی شریعت کے لیے کوشش نہیں کرتے, ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ جانے انجانے طور پر اللہ کے قرآن سے دشمنی کرتے ہیں. ایک انسان چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, ہندو ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, سکھ ہو, بدھ ہو, جین ہو, وہ کوئی بھی ہو, بشرطے کہ وہ اگر انسان ہے تو ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی یہ زندگی میں اسے سکون ملے اور مرنے کے بعد بھی وہ سکون کی کوئی زندگی گزارے. ہاں جو ایتھیسٹ ہیں, یعنی وہ انسان جو خدا اور مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں, تو ان کی بات الگ ہے, لیکن جو بھی کسی ایک مذہب کو مانتے ہیں ان کی زندگی میں خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ اس زندگی کو بھی سکون سے گزاریں اور ان کے مرنے کے بعد کی ان کی زندگی جو بھی ہو وہ بھی بڑی سکون کی رہے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن جو مسلمان بڑے جذبے سے بڑے قدر سے بڑی محبت اور شفقت سے اپنے سینوں کو اسے ہمیشہ چپکائے رکھتے ہیں, اپنے ماں سے, اپنے باپ سے, اپنے اولاد سے, اپنے بھائی بہنوں سے, اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب سے, یہاں تک کہ اپنی جان اور اپنے مال سے زیادہ اس کو چاہتے ہیں, اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہر مسلمان جانتا ہے یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا وحی کے ذریعے اور اس کو پہنچایا تمام انسانیت کے لیے تاکہ تمام انسان اس سے فائدہ اٹھائیں, اس سے ہدایت پا سکے. اس کے پہلے کہ میں قرآن کے کئی موضوعات پر کچھ روشنی ڈالوں, سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ جس دین کو ہم مانتے ہیں یعنی دین اسلام, جو دین اس قرآن کا انسانوں کو تعارف دیتا ہے, وہ دین کیا واقعی اللہ کا دین ہے یا ایک من گھڑت کسی انسان کا بنایا ہوا دین ہے؟ میں ایک اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹو ریلیجن ہوں, میں ایک طالب علم ہوں جو اسلام کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرتا ہوں. اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو تعجب ہوگا کہ دنیا میں جتنے بھی بڑی مذاہب ہیں, بڑے بڑے دھرم ہیں, یہ تمام دھرم اپنا نام کسی جغرافیہ کی بیسس پر, جغرافی کے بیسس پر, یا کسی انسان کی محبت اور احترام میں حاصل کیے ہیں, لیکن اسلام ان میں سے نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ اگر بدھ مت کا جائزہ لیں گے, بدھسٹ اپنے آپ کو گوتم بدھا سے منسوب کرتے ہیں, گوتم بدھا کے ذریعے ان لوگوں نے بدھ مت کا نام اختیار کیا. لیکن جب آپ بدھ مت کی دھارمک کتابیں جسے وہ لوگ تریپیتاکا کہتے ہیں, اگر آپ یہ تریپیتاکا ان کی دھارمک کتاب پڑھتے ہیں تو بدھ مت کا لفظ کسی بھی بدھ مت کی دھارمک کتاب میں ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہوا, نہ ہی گوتم بدھا نے اپنی کسی بھی تعلیم میں کہا کہ بدھ مت سچا دھرم ہے اور تم لوگ سب بدھ مت کے ماننے والے بن جاؤ. بلکہ تاریخی اعتبار سے جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ گوتم بدھا کے انتقال کے بعد, ان کے مر جانے کے لگ بھگ 300 سے 500 سال کے بعد, جو لوگ گوتم بدھا کو بڑی عزت اور احترام سے پکارتے تھے ان لوگوں کو دوسرے لوگوں نے بدھسٹ کہنا شروع کیا. یعنی بدھ مت کا تصور کوئی آسمانی کتاب یا اللہ کی طرف سے یا گاڈ کی طرف سے نہیں ہے, بلکہ گوتم بدھا سے منسوب ہے. اسی طرح اگر جین مت کا تصور لیں گے تو مہاویر جین ایک اچھے منشی تھے, ایک اچھے انسان تھے اپنے زمانے کے, جو لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنا چاہتے تھے. لیکن مہاویر جین نے بھی کبھی بھی نہیں کہا کہ تم لوگ جین بن جاؤ یا جین مذہب اختیار کرو. مہاویر جین کا تصور کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جین مت کے ماننے والوں کے بھگوان ہیں یا خدا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جین مت کے اندر خدا کا کوئی تصور نہیں ہے. اسی طرح بدھ مت میں بھی خدا کا کوئی تصور نہیں ہے. اور جین مہاویر جین کو 23ویں تیرتھنکارا کہتے ہیں, یعنی 23ویں عالم دین ہے جین مت کی نظر میں, نہ کہ وہ خدا ہے نہ ہی خدا کی طرف سے بھیجے گئے کوئی پیغمبر, خود جین کے ماننے والوں کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جین مت بھی کوئی آسمانی دھرم, کوئی خدا کا بھیجا ہوا دھرم نہیں ہے. اسی طرح جب آپ جائزہ لیں گے سکھ مت کا, جسے ہم عام زبان میں سردار جی کہتے ہیں, سردار بھائی بہنوں کا جائزہ لیں گے, سکھ مت دراصل پنجاب کے علاقے سے شروع ہوا جہاں گرو نانک جی نے اس کی شروعات کی. سکھ جو لفظ ہے یہ سنسکرت لفظ سسیا سے لیا گیا ہے, اور سسیا کا معنی ہے شاگرد, اسٹوڈینٹ. سکھ اپنے آپ کو گروؤں کے شاگرد مانتے ہیں, تو جو کوئی سکھ ہے سکھ کا معنی ہے شاگرد. یعنی اگر آپ گرو گرنتھ صاحب جو سکھ مت کی دھارمک پستک ہے, اگر آپ پوری گرو گرنتھ صاحب پڑھیں گے تو کہیں بھی گرو نانک جی نے نہیں کہا کہ خدا نے انہیں سکھ کہہ کر پکارا ہے یا اس قوم کا نام سکھ ہے. سکھ کا معنی ہے شاگرد, اسٹوڈینٹ. چونکہ سکھ مت کے ماننے والے دس گروؤں کو مانتے ہیں, سب سے پہلے گرو گرو نانک جی اور دسویں گرو گرو گرنتھ صاحب, یعنی وہ اپنی کتاب کو دسواں گرو مانتے ہیں. ان دس گروؤں کے ماننے والی قوم کو سکھ کہا گیا یا ان دس گروؤں کے شاگرد مانا گیا, کا مطلب سکھ دھرم بھی کوئی خدا کی طرف سے بھیجا ہوا دھرم نہیں ہے, نہ ہی یہ کوئی آسمانی دھرم ہے. یہودی, اگر آپ یہودی کو انگلش میں کہیں گے تو ہم کہتے ہیں جیو, جے ای ڈبلیو جیو. جب آپ یہودیوں کی کتاب پڑھتے ہیں, آپ جو کرسچنز بائبل پڑھتے ہیں, عیسائی اپنی بائبل پڑھتے ہیں, یہ بائبل دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ. اولڈ ٹیسٹمنٹ پرانا عہد نامہ. اس پرانے عہد نامے میں شروع کی جو پانچ کتابیں آئی ہیں, جینیسس, ایکزوڈس, لیویٹیکس, نمبرز اور ڈیوٹرانومی, ان پانچ کتابوں کو یہودی اور عیسائی دونوں کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تورات ہے. ہم مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی. جب آپ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 110 پڑھیں گے, اللہ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی, یعنی تورات عطا کی. لیکن ہم مسلمان جینیسس, ایکزوڈس, لیویٹیکس, نمبرز اور ڈیوٹرانومی, ان پانچ کتابوں کو موسیٰ علیہ السلام کی تورات نہیں مانتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو تورات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی وہ گم ہو گئی, وہ اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں ہے, وہ تبدیل ہو گئی. اسی وجہ سے اللہ نے قرآن مجید کو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. تو ان کتابوں کو ہم تورات نہیں مانتے. لیکن یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ ضد کرتے ہیں کہ یہی وہ تورات ہے. اگر میں تھوڑی دیر کے لیے ان کی اس بات کو مانتا چلوں, تو جب میں ان پانچ کتابوں کو جینیسس, ایکزوڈس, لیویٹیکس, نمبرز اور ڈیوٹرانومی پڑھتا ہوں, تو ان پورے پانچ کتابوں میں ایک جگہ بھی جوڈائزم یعنی یہودیت کا لفظ نہیں آیا ہے. یعنی یہودیت کوئی آسمانی مذہب نہیں ہے, اس کی تصدیق اوپر والے نے نہیں کی. یہ لفظ کہاں سے آیا؟ تو اس میں بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 37 ورس نمبر 6 سے لے کر ورس نمبر 30 تک ایک پیغمبر کا ذکر آیا ہے جس کو اس بائبل میں جوڈیا کہہ کر پکارا گیا ہے. جوڈیا یہ جو پیغمبر تھے, نعوذ باللہ, ان کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ انہوں نے اپنی سگی بہو سے زنا کیا, اس بہو سے جو بچے پیدا ہوئے, اور یہ بہو اور ان کے بچے جس مقام پر رہتے تھے اس مقام کا نام جوڈیا تھا. تو لہذا جوڈا پیغمبر کو ماننے والے لوگ, جوڈیا علاقے میں رہنے والے لوگ, ان لوگوں کو جیو کہہ کر پکارا جاتا تھا. مطلب جیو اور جوڈائزم آسمانی مذہب نہیں ہے. اور یہ جو جوڈا ہے, جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اللہ نے اس عظیم پیغمبر کا نام ہود علیہ السلام کہہ کر پکارا ہے. قرآن مجید کا 11 سورہ سورۃ الہود ہے, جسے ہم ہود علیہ السلام کہتے ہیں. ہود علیہ السلام جس مقام پر رہتے تھے ان کا نام ہود, اس جگہ کا نام ہودیا تھا, اور وہاں کے رہنے والوں کو یہودی کہہ کر پکارا جاتا تھا. اس کا معنی یہ ہوا کہ مسلمان ہود علیہ السلام پر نعوذ باللہ ایسی تہمت نہیں لگاتے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا, لیکن بائبل کے اندر ان پر تہمت لگی ہے. اس پوری گفتگو کا مقصد بتانا یہ تھا کہ یہودیت بھی آسمان سے نازل ہوا کوئی مذہب نہیں ہے, خود ان کی کتاب کے انوسار. کرسچینٹی, آپ سب جانتے ہیں کہ کرسچن ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام, جسے یہ لوگ جیسس کرائسٹ کہتے ہیں, ان کو خدا یا خدا کے برابر یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں. ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اللہ کا عظیم رسول مانتے ہیں. ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو, جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے بغیر کسی مرد آدمی کی مداخلت کے مریم علیہ السلام کے بطن میں پالا, اور 9 کے بعد وہ تولد ہوئے, جسے قرآن نے بے شمار مقامات پر بڑی عزت سے عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ مریم علیہ السلام کے بیٹے کے نام سے مخاطب کیا. لیکن ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ہی اللہ کے برابر مانتے ہیں, نہ ہی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, نہ ہی ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں. جو عیسائی ہیں, جسے ہم کرسچن کہتے ہیں, ان لوگوں کی جو بائبل ہے, اگر آپ پوری بائبل پڑھ لیں گے تو لفظ کرسچینٹی, عیسائیت, پوری بائبل میں ایک جگہ بھی استعمال نہیں ہوا ہے. یہاں تک کہ خود بائبل کے انوسار اگر تحقیق کی جائے, ریسرچ کیا جائے, تو پتا چلے گا کہ جیزس کرائسٹ یہ نام جب تک عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر چل پھر رہے تھے, انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ نام جیزس کرائسٹ اپنے لیے نہیں سنا. بائبل کی اصلی جو لینگویج ہے, عبرانی یا آرامائی, اس لینگویج میں عیسیٰ علیہ السلام کا جو نام تھا وہ عیسیٰ یا یسوع تھا. عیسیٰ یسوع اور قرآن کا عیسیٰ علیہ السلام, یہ ایک دوسرے سے میل کھاتے ہیں. جبکہ جیزس کرائسٹ, یہ لفظ خود عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری حیات میں جب تک وہ اس زمین پر تھے ایک دفعہ بھی یہ نام نہیں سنا. اور ورڈ کرسچینٹی, عیسائیت, یہ لفظ پوری بائبل میں ایک جگہ بھی استعمال نہیں ہوا ہے, بلکہ تین مقامات پر جہاں پر عیسائی لفظ آیا ہے. کرسچن, یہ ورڈ کرسچن عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں سنا. ان کے زمین سے زندہ اٹھا لیے جانے کے بعد ان کے ایک بہت بڑے مخالف جس کا نام سینٹ پال تھا, پال ایک یہودی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام جب تک زمین پر تھے وہ ان کے کٹر دشمن تھے, لیکن جیسا ہی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے اٹھا لیا, اس پال نامی شخص نے اعلان کیا کہ دیکھو میں نے آسمان پر ایک عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ دیکھا اور اس تشبیہ نے, اس فوٹو نے مجھے آواز لگا کر کہا کہ اے پال, خدا نے تمہیں ہماری طرف سے نائب زمین پر مقرر کیا, تو تم زمین والوں کو میری تعلیم پہنچانا. آج کی جو پوری عیسائیت ہے دراصل عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں بلکہ پوری پال کی تعلیم پر چلتی ہے. یہ پال نامی شخص اینٹیوک نامی ایک مقام تھا جہاں پر ایک سال تک یہ بائبل کے جو درس ہیں اس کی تعلیم دیے. ایک سال گزرنے کے بعد, جیسے ہمارے مدرسوں میں کوئی کورس مکمل کرنے کے بعد آپ ان کو عالم فاضل کی ڈگری دیتے ہیں, آپ ان کو حافظ قرآن کی ڈگری دیتے ہیں, تو سینٹ پال نے اپنے شاگردوں کو ایک سال گزرنے کے بعد جس نام سے پکارا وہ نام تھا کرسچن. یعنی کرسچن سرٹیفکیٹ کا نام ہے, نہ کہ مذہب کا نام ہے. یہ پوری گفتگو سے سمجھ میں یہ آیا کہ بدھ مت, جین مت, سکھ مت, عیسائیت, یہودیت, یہ تمام مذاہب اوپر والے خدا کی طرف سے, اللہ کی طرف سے, گاڈ کی طرف سے نہیں آئے بلکہ انسانوں نے خود بنا لیے. اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں, جو ہمارا اپنا ملک ہندوستان ہے, اس ہندوستان کے اندر آج جو مذہب سب سے زیادہ مانا جاتا ہے, جس مذہب کے ماننے والوں کو میجورٹی میں پکارا جاتا ہے, وہ ہندو کہہ کر پکارے جاتے ہیں اور ان کے مذہب کو ہندوازم کہہ کر پکارا جاتا ہے. لیکن اگر آپ ہندو دھرم کی تمام دھارمک پستکوں کو پڑھیں گے, ہندو دھارمک پستکیں بنیادی طور پر دو قسم کی ہیں, جسے یہ لوگ شروتی اور سمروتی کہتے ہیں. شروتی ان دھارمک کتابوں کو کہا جاتا ہے ہندو دھرم کی, جو ہندو دھرم والے مانتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے وحی کی گئی ہے, جبکہ سمروتی ان کتابوں کو مانا جاتا ہے جو ہندو دھرم والے کہتے ہیں کہ ان کے پنڈتوں نے اسے خود لکھا ہے. لیکن اگر آپ تمام شروتی اور تمام سمروتی پڑھیں گے, شروتی میں وید شاستر کو شروتی مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہندو دھرم کی صحیح تعلیم جاننا ہے تو آپ کو چاہیے کہ وید شاستر پڑھیں. اور وید بنیادی طور پر چار ہیں, رگ وید, اتھر وید, یجر وید اور سام وید. آپ ان چار وید شاستر کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہندو یا ہندو مت, ہندو یا ہندوازم, یہ لفظ پورے وید میں ایک جگہ بھی نہیں آیا ہے. اسی طرح وید شاستر کے بعد اپنیشد کی بڑی اہمیت ہے. آپ تمام اپنیشد پڑھ لیں گے, برہدارنیا کا اپنیشد, سویتا سویتارا اپنیشد, چندوگیا اپنیشد, آپ تمام اپنیشد بھی پڑھ لیں گے تو ہندو یا ہندو مت کا لفظ ایک جگہ بھی نہیں آیا ہے. اسی طرح اگر آپ ارنیاکاس پڑھیں گے وہاں پر بھی نہیں آیا ہے, آپ منو اسمرتی پڑھیں گے وہاں پر بھی نہیں آیا ہے, اگر آپ رامائن اور مہابھارت پڑھ لیں گے تو ہندو یا ہندو مت کا لفظ ایک جگہ بھی نہیں آیا ہے. ہندو اور ہندو مت کے لفظ کے بارے میں انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس یہ ایک کتاب ہے جو نیو یارک امریکہ کے شہر سے 1965 میں شائع ہوئی 1965 میں. اس کے والیوم نمبر 6 جلد نمبر 6 لائن نمبر 699 سطر نمبر 699 پر لکھا گیا ہے کہ لفظ ہندو کا استعمال سب سے پہلی مرتبہ جب مسلمان ہندوستان کی زمین پر آئے تو ان لوگوں نے ان رہنے والوں کے لیے استعمال کیا جو اندو دریا اندو ریور کے پار رہا کرتے تھے. اور یہ جو اندو ریور ہے یہ کشمیر سے لے کر پنجاب سے پاکستان کی طرف بہتی ہے. یعنی جو بھی لوگ اس اندو دریا کے اس پار رہتے تھے, انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس والیوم نمبر 6 لائن نمبر 699 کے مطابق مسلمانوں نے یہ نام کا پہلی بار استعمال کیا. ہو سکتا ہے کہ کوئی اسے نہ مانے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ایک اور مشہور کتاب جسے ایک پیور برہمن نے, ایک بہت اصلی خاندانی برہمن نے جو بہت مشہور ہے ہندوستان میں, جو آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا ڈسکوری آف انڈیا. یہ کتاب 1983 کا جو ایڈیشن ہے جو دلی سے چھائی ہوئی, اس کتاب کے صفحہ نمبر 73 اور 74 پر پنڈت نہرو کہتے ہیں کہ ہندو لفظ سب سے پہلی مرتبہ ایک تانترک کتاب میں استعمال ہوا جو 8ویں صدی کی کتاب ہے. لیکن پنڈت نہرو کہتے ہیں کہ اس کتاب میں یہ لفظ دھرم کے لیے استعمال یا دھارمک معنی میں استعمال نہیں ہوا, بلکہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا جو اندو دریا کے پار رہا کرتے تھے. اسی طرح انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کا نیا ایڈیشن ولیوم نمبر 20 پیج نمبر 581 جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 581 پر انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کہتا ہے کہ لفظ ہندو سب سے پہلی مرتبہ جب انگریز ہندوستان میں حکومت کر رہے تھے تو برٹش نے 1830 عیسوی میں اندو دریا کے پار رہنے والوں کے لیے استعمال کیا. اور سوامی ویویکانندا جی, جس کی کافی عزت کرتے ہیں آج کے جو لوگ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا ایسنشلز آف ہندوازم. اس کتاب کے صفحہ نمبر 6 اور 7 پر پیج نمبر 6 اور 7 پر سوامی ویویکانندا جی کہتے ہیں کہ جو لوگ ہم کو ہندو کہتے ہیں دراصل یہ ہمیں غلط نام سے پکارتے ہیں, ہم ہندو نہیں بلکہ ویدانتسٹ ہیں, یعنی وہ لوگ جو وید شاستر کو مانتے ہیں, تو ہمیں ہندو پکارنا غلط ہے. اس اعتبار سے اگر جائزہ لیا جائے تو ہندو لفظ ایک جغرافیائی لفظ ہے. اس ناطے اگر کوئی کہے عمران آپ ہندو مسلم ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں کہوں گا کہ ہاں میں ہندو مسلم ہوں, کیونکہ ہندو مسلم کا انگریزی ترجمہ ہوگا انڈین مسلم. میں ایک انڈین مسلم ہوں اور اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں انڈین ہوں, میں ہندوستانی ہوں اور میرے مذہب کے اعتبار سے میں مسلمان ہوں. اس اعتبار سے آئی ایم این انڈین مسلم اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی این انڈین مسلم. مطلب ہندو لفظ جغرافیائی نام ہے نہ کہ دھارمک نام ہے. ان تمام مذاہب کا جائزہ لینے کے بعد اگر آپ غور کریں گے, مذہب اسلام پر آئیں گے تو بعض مستشرقین جسے انگلش میں اورینٹلسٹ کہا جاتا ہے, ان اورینٹلسٹ نے جو اسلام کے خلاف اکثر کتابیں لکھتے ہیں, ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو اسلام اور مسلم پکارے تو ان کا مذہب خدائی ہو رہا ہے, تو ان لوگوں نے ایک نیا لفظ ایجاد کیا اور انہوں نے مسلمانوں کو محمدن کہہ کر پکارنا شروع کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے جاہل مسلمان جسے کچھ بھی پڑھنے لکھنے نہیں آتا, جو سب سے گنہگار ہے, وہ مسلمان بھی کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہوں. دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول مانتا ہے. جاہل سے جاہل مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نہیں مانتا. محمدن لفظ کے اندر ان لوگوں نے معنی پیدا کیا کہ وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہیں نعوذ باللہ, اور کئی جاہل مسلمان بغیر اس کے اصلی معنی کو سمجھے اپنے آپ کو محمدن کہنے لگے. یہاں تک کہ ہندوستان کے اندر جب مسلمانوں کے لیے پرسنل لا بنا تو اسے محمدن لا سے پکارا گیا. نعوذ باللہ, محمدن کوئی چیز نہیں ہے, یہ ایک شرکیہ لفظ ہے. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں مسلم مسلمان کہہ کر پکارا اور ہمارے دین کو اسلام کہہ کر پکارا. اس اعتبار سے اگر آپ دین اسلام کا جائزہ لیں گے تو کئی لوگوں کو غلط فہمی ہے. ہمارے حیدرآباد میں ایک انگلش روزنامہ انگلش نیوز پیپر آتا ہے جو وہاں کا مشہور نیوز پیپر ہے جس کا نام ہے ڈیکن کرونیکل. ڈیکن کرونیکل میں بچوں کے لیے نوجوانوں کے لیے کالج جانے والے بچے بچوں کے لیے سوالات آتے ہیں کوئز آتا ہے اور جو بھی صحیح جواب دیتے ہیں انہیں چھوٹے موٹے انعامات دیے جاتے ہیں. ایک مرتبہ ڈیکن کرونیکل میں ایک سوال آیا, اس میں پوچھا گیا کہ دنیا کا سب سے پرانا مذہب کون سا ہے اور چار نام دیے گئے, یہودیت بدھ مت عیسائیت ہندو مت. یہ چار نام آپشن کے طور پہ دیے گئے اور پوچھا گیا کہ دنیا کا سب سے پرانا مذہب کون سا ہے, ہندو مت ہے کہ بدھ مت ہے کہ یہودیت ہے کہ عیسائیت ہے. لیکن اگر ڈیکن کرونیکل والوں کو معلوم ہو جاتا کہ جو چاروں انہوں نے نام لیے ہیں دراصل یہ مذہب ہے ہی نہیں تو انہوں نے یہ کبھی سوال ہی نہیں کیا ہوتا. سب سے پہلا مذہب اسلام ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام جو عربی لفظ ہے اس کا عربی کے دو الفاظ سے معنی بنتا ہے, سلام اور سلم. اگر آپ لوگوں نے غور کیا تو میں نے جیسے ہی اپنی تقریر کی شروعات کی میں نے کہا میں آپ تمام کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ لوگوں نے مجھے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام, السلام کے معنی ہے آپ پر اللہ کی سلامتی ہو, آپ پر اللہ کی شانتی ہو, آپ پر اللہ کی طرف سے پیس پی ای سی ای آپ پر اللہ کا پیس ہو. یعنی میں نے شروعات میں ہی آپ تمام مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لیے اللہ سے شانتی امن اور پیس کی دعا مانگی. اس السلام کے لفظ سے اسلام بنا ہے. اور جو دوسرا لفظ جس سے اسلام بنا ہے وہ ہے سلم. پولیس ڈپارٹمنٹ کا کوئی پولیس آفیسر اگر کوئی کرمنل کو کہتا ہے ریوالور بتا کر ہینڈس اپ, وہ ہینڈس اپ کرتا ہے. اور ہینڈس اپ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں, ہینڈس اپ کا معنی کیا ہے کہ جیسے ہی مجرم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے تو پولیس آفیسر سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ مجرم اپنے آپ کو میرے حوالے کر چکا ہے, اب یہ مجھ سے جھگڑا نہیں کرے گا, یہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے گا. عربی میں اس کو کہتے ہیں سلم. سلم معنی سرینڈر, اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر حوالے ہو جانا. عربی میں سلم کے لفظ سے اسلام نکلا ہے. سلم اور السلام یہ دو لفظ اسلام ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام جو دھرم ہے, اسلام جو دین ہے, اس کا معنی ہے جو بھی مرد آدمی جو بھی عورت اپنی منمانی مرضی کو راضی خوشی اللہ کی مرضی کے آگے سونپ دے اس سونپنے کے راستے کا نام ہے اسلام. جو آدمی جو عورت اپنی خود کی مرضی سے اپنے ول سے گاڈ کی مرضی کے آگے اپنی زندگی کو سونپ دیتے ہیں راضی خوشی سے ولفلی اس راستے کو اسلام کہا گیا. اگر ہم سب قیامت کے دن دنیا کے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام سے ملیں گے اور پوچھیں گے ابا جان السلام علیکم, ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں ہمارے ابا جان آپ کس مذہب پر چلتے تھے, تو آدم علیہ السلام جواب دے کر کہیں گے کہ دیکھو میرے بچوں اللہ نے جب مجھے زمین پر بھیجا تو میرا مذہب تھا اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے سونپ دو. اگر اس کو عربی میں کہا جائے تو آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا مذہب اسلام تھا. ہم موسیٰ علیہ السلام کو ملیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کو ملیں گے, داؤد علیہ السلام کو ملیں گے, سلیمان علیہ السلام کو ملیں گے, ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو ملیں گے, یعقوب اور ایوب علیہ السلام کو ملیں گے, ان تمام انبیاء کو مل کر پوچھیں گے بتائیے کہ آپ لوگوں کا مذہب زمین پر کیا تھا, آپ لوگوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا, تو وہ سب ایک ہی جواب دے کر کہیں گے کہ ہمارا طریقہ کار زندگی کا یہ تھا کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے سونپ دیں. اس جملے کو وہ عربی میں کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا مذہب تھا اسلام, یعنی اپنی مرضی کو اللہ کے آگے سونپ دے. اسی طرح آپ اگر بھگوت گیتا پڑھتے ہیں تو بھگوت گیتا میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 62 میں کرشن جی ارجن سے کہتے ہیں کہ اے ارجن تم اپنے آپ کو اس سب سے بڑے خدا کے آگے سونپ دو. اے ارجن تم اپنے آپ کو اپنی مرضی کو اپنی اچھا کو اپنی اشٹھا کو اپنے دل کو تم سب سے بڑے خدا کے آگے سونپ دو. اگر میں کرشن جی کے اس جملے کو عربی میں کہنا چاہوں تو کرشن جی ارجن سے کہہ رہے ہیں کہ تم اسلام قبول کر لو. اس اعتبار سے اسلام کا معنی ہے کہ ہر مرد اور عورت اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے سونپ دینا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 میں اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے آج کے دن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دین اسلام کی تعلیم مکمل کر دی ہے اور ہم نے اپنی تمام نعمتیں آپ پر مکمل کر دی ہیں اور ہم راضی ہوئے ہیں اسلام کے آپ کا دین ہونے سے. مطلب اللہ نے واضح کر دیا کہ جو اسلام آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کی تعلیم مکمل ہو گئی, اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی کتاب نہیں بھیجیں گے, کوئی نبی نہیں بھیجیں گے, نہ ہی کوئی نیا دین آنے والا ہے, بلکہ شروع سے آخر تک اللہ نے صرف اسلام کو ہی پسند کیا ہے. جس طرح ایک بچہ کسی اسکول میں داخلہ لیتا ہے, نرسری سے ٹرانزیشن, لوور کے جی, اپر کے جی, فرسٹ کلاس, اس طرح وہ اسکول کو مکمل کرتا ہے جب وہ 10th کلاس پاس کر لے. یعنی بچے کی تعلیم شروع ہوتی ہے نرسری سے اور اس کی اسکولنگ ختم ہو جاتی ہے 10th کے بعد. اسی طرح اسلام شروع ہوا آدم علیہ السلام سے اور اللہ نے اسے مکمل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اس اعتبار سے جب یہ قرآن اللہ نے بھیجا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 19 میں فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام, بے شک دین اللہ کے پاس صرف اسلام ہے. اللہ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 85 میں فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ نے کہا کہ اگر تم لوگ اللہ کے پاس کوئی اور مذہب کا راستہ لے کر آؤ گے سوائے دین اسلام کے, اللہ تم سے ہرگز قبول نہیں کرے گا, اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کے ساتھ آئے گا آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والا بن جائے گا. اللہ نے قرآن سے پہلے بے شمار کتابیں بھیجی. اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 213 میں ہم نے تمام انسانوں کو ایک ہی مذہب پر پیدا کیا اور ان کے پاس اپنے انبیاء کو بھیجے اور انبیاء کو اپنی کتابیں دی تاکہ ہماری کتابوں کے ذریعے انبیاء انسانوں میں جو اختلافات تھے کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, کرنا کیا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, ان اختلافات کو اللہ نے کہا کہ ہم نے انبیاء کو کتابیں دی تاکہ ان اختلافات کو دور کریں. لیکن جو لوگ خود غرض تھے انہوں نے ہمارے انبیاء اور کتابوں کو پانے کے باوجود اپنی خود غرضی کے راستے اختیار کیے, تو اللہ نے بھی ایمان والوں کو ہی ہدایت دی. کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے صرف اسلام بھیجا تھا, جو لوگ خود غرض تھے, جو اللہ کے تعلیمات سے, انبیاء کی تعلیمات سے ہٹ گئے, ان لوگوں نے دوسرے مذاہب بنائے, اللہ نے کوئی دوسرا مذہب سوائے اسلام کے نہیں بھیجا. اور اللہ نے سورہ رعد سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 7 میں کہا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, ہم نے ہر قوم کی طرف ایک ہدایت دینے والے کو بھیجا. اللہ نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 36 میں کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ, ہم نے ہر امت کی طرف ایک رسول کو بھیجا. اللہ نے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 24 میں کہا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کوئی امت ایسی ہے ہی نہیں جس کی طرف کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا گیا. اور اللہ نے بالآخر سورہ سبا سورہ نمبر 34 کی آیت نمبر 28 میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ تمام انسانوں کو, چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلمان, آپ تمام انسانوں کو خوشخبری دیں جنت کی اور ڈرائیں جہنم سے. لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ اکثر انسان آپ کو پہچانتے ہی نہیں, آپ کے بارے میں صحیح بات جانتے ہی نہیں. اللہ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 40 میں کہا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد آدمی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ آخری نبی ہیں, اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. قرآن میں اللہ نے جو کتابوں کے ذکر کیے, سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی 110 میں تورات کا ذکر آیا, اسی طرح سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک جب آپ پڑھیں گے تو تورات اور انجیل کا ذکر آیا, جب آپ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 55 پڑھیں گے تو اللہ نے زبور کا ذکر کیا, اور قرآن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ہم نے اس قرآن کو ہدایت بنایا انسانوں کے لیے, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 125. ان چار کتابوں کے علاوہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اور اللہ نے کتنی کتابیں بھیجی, لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جتنی کتابیں قرآن سے پہلے آئیں انسان اپنی شیطانیت, اپنی نفس پرستی, اپنی خود غرضی کی وجہ سے ہمت کر گیا, جرت کر گیا کہ وہ اللہ کی کتابوں کو بدل دیا. لہذا اللہ نے فرمایا سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 میں, بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس ذکر کی حفاظت کریں گے. اللہ نے سورہ فصیلت سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 42 میں کہا, سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 42 میں کہا کہ جس رحمان نے اس کو نازل کیا ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا, باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے, نہ سیدھے سے نہ بائیں سے, کیونکہ جس نے اس کو نازل کیا ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا. کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان, تم نے تمہارے آبا اجداد نے جتنی جرت دکھانی تھی, جتنی ہمت اللہ کے خلاف جٹانی تھی, تم نے جٹائی دکھائی اور میرے تورات زبور انجیل جیسے کتابوں کو بدل دیا, لیکن اب تمہارے لیے چیلنج ہے کہ اس قرآن کو تا قیامت تو کوئی نہیں بدل سکتا. تم کچھ بھی کر لو, تم لاکھ کاوشیں کر لو, تم سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ, کیونکہ اس قرآن کی اب حفاظت وہ کر رہا ہے جس نے اس کو نازل فرمایا. اور اس میں ہم مسلمانوں کے لیے ایک جانکاری والی بات, علم والی بات یہ ہے کہ قرآن جو لفظ ہے, اس قرآن لفظ کا معنی یہ ہے وہ کتاب جو بار بار دہرائی جائے, جو بار بار پڑھی جائے. آپ لوگ تعجب کریں گے, میں یقین سے کہہ رہا ہوں, دنیا میں قرآن کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے, there is not any other book on the face of the earth, religious or otherwise. دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے ہی نہیں, مذہبی یا غیر مذہبی, کوئی بھی کتاب, میں کہہ رہا ہوں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب زمین پر ایسی نہیں ہے جو اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہے جتنی کی قرآن پڑھی جاتی ہے. کروڑ ہاں مسلمان اس کو اپنے سینوں سے لگا کر پڑھتے ہیں, اور سب سے بڑے تعجب کی بات یہ ہے یہ واحد زمین پر ایسی کتاب ہے جسے 6 سال کے بچے سے لے کر 60 سال یا اس سے بھی زیادہ کا بوڑھا آدمی فکس کر کے اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہوا ہے, کہ اگر کوئی کمبخت جرت کرے, کوئی قرآن کا دشمن یہ ہمت کرے کہ کتابوں کی شکل میں اس کلام کو جلا دے تو کئی سینے ایسے ہیں کہ پھر ایسی کروڑوں کی قرآن کی کتابوں کو واپس شائع کر دیں گے انشاءاللہ. یہ اللہ کی حفاظت کا اس قرآن کے لیے ذریعہ ہے. اس قرآن نے انسان سے مطالبہ کیا کیا, قرآن انسانوں سے چاہتا کیا ہے, قرآن انسان کو کیا دعوت دیتا ہے, کس وجہ سے انسان اس کے دشمن بن گئے باز, کس وجہ سے انسان اس کو نہیں مانتے ہیں. تو اس کے کئی وجوہات ہیں, ان میں سے اکثریت کی جو وجہ ہے, کئی غیر مسلمان جو قرآن کو نہیں مانتے ان لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے, اور اس غلط فہمی کے دو وجوہات ہیں. ایک وجہ اس غلط فہمی کی یہ ہے کہ وہ خود صحیح طریقے سے تعلیم حاصل نہیں کیا, اور سب سے بڑی غلط فہمی کی وجہ یہ ہے کہ آپ اور میں جیسے مسلمان جو پیدائشی مسلمان ہیں, جس کو بغیر محنت کے اسلام جیسا مذہب مل گیا, جو خاندان سے ہمیں وراثت میں مل گیا, ہم نے کبھی جا کے ہمارے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کو قرآن کا صحیح تعارف پیش نہیں کیا, تو اس وجہ سے اکثر غیر مسلمان, میجورٹی آف دا نان مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح دوسرے مذہبی کتابیں انسانوں نے لکھ لی, شاید قرآن نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جی میں آیا کہہ دیا اور عربوں نے اسے لکھ لیا. کئی غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور لوگوں نے لکھ لیا. لیکن قرآن کئی جگہ پر یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے, سائنٹیفک ٹرمینالوجی میں جو سائنسدان ہوتے ہیں, جو آپ لوگوں میں پڑھے لکھے نوجوان ہیں, پڑھے لکھے بزرگ ہیں, وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ سائنسدان کسی بھی چیز کو حق تسلیم کرنے کے پہلے, سائنٹسٹ بفور ایکسپٹنگ اینی تھنگ ایز اے فیکٹ, اس تھیوری کو, اس تعلیم کو ایک تھیوری آف ایگزاسٹنگ آلٹرنیٹو نامی ایگزام سے گزارتے ہیں. ایک امتحان ہے جس کا نام ہے تھیوری آف ایگزاسٹنگ آلٹرنیٹو. اس کا معنی یہ ہوتا ہے, مثال آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے, اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ یہ پین ہے, آپ لوگ قبول کریں گے میری بات کو؟ کیا خیال ہے, یہ پین ہے؟ ذرا زور سے جواب دیں, نہیں ہے. پھر یہ کیا ہے؟ گلاس ہے. اسی پر پورا تھیوری آف ایگزاسٹنگ آلٹرنیٹو ٹیسٹ ہے سائنس کا. سائنس کہتی ہے کہ جب میں نے آپ سے کہا کیا یہ پین ہے, آپ سب نے کہا نہیں, تو آپ سب نے نہیں کیوں کہا؟ کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے پین کیسا ہوتا ہے. پھر میں نے آپ سے پوچھا یہ کیا ہے, تو آپ نے کہا یہ گلاس ہے. کیوں کہا آپ نے یہ گلاس ہے؟ کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے گلاس کیسی ہوتی. سائنس کہتی ہے اگر تم کسی بھی چیز کو رد کر کے کوئی دوسری چیز قبول کرنا چاہتے ہو تو تمہیں دو چیزیں معلوم ہونی پڑیں گی, کہ تم جس کو رد کر رہے ہو وہ کیوں رد کر رہے ہو, اور جس چیز کو قبول کر رہے ہو وہ کیا ہے اور کیوں قبول کر رہے ہو. اگر تم سائنس کے اعتبار سے یہ دو چیزیں نہیں بتا سکے تو تم غلط کہی گئی بات سچی. بات سمجھا؟ اگر آپ لوگوں کو میں کہوں کہ یہ گلاس نہیں پین ہے, آپ نے کہا کہ نہیں, کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے پین کیا ہے. اور میں نے پوچھا پھر یہ کیا ہے, آپ سب نے آسانی سے کہا یہ گلاس ہے, کیونکہ آپ کو یہ بھی معلوم تھا یہ گلاس ہے. آپ تعجب کریں گے, ایسے بڑے عقل مند سائنسدانوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ایک امتحان رکھا, یہ ان کو ثابت کرنے کے لیے کہ تم یا تو قرآن کو اللہ کی کتاب مانو, اور اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو تم پھر بتاؤ کہ یہ کیا ہے اور اللہ کی کتاب کیسی ہونی چاہیے. اگر آپ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 19, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 92, سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 2, سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 6, سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 1, 2 اور 3, سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 1 سے لے کر 4, سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 2, سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 2, سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 2, سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 77 سے 80 پڑھیں گے. ان تمام مقامات پر اللہ نے کہا ہے کہ یہ قرآن اللہ رحمان کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. اب اگر کوئی بھی اس کو کہتا ہے یہ رحمان اللہ کی طرف سے نہیں ہے, تو کہنے والے کو دو باتیں بتانا پڑے گا سائنٹیفک تھیوری کے حساب سے. اسے یہ بتانا پڑے گا یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے, اور اسے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ پھر اللہ کا قرآن کیسا ہونا چاہیے. اگر وہ یہ دو چیزیں نہیں بتا سکتا تو سائنس کہتی ہے اسے کہنے والا کہ یہ اللہ کا قرآن نہیں جھوٹا, قرآن اپنی جگہ حق قائم ہوگا. اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں, ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. تو ان کے لیے بھی اللہ نے بے شمار امتحان لگا دیا. اللہ نے ایک اور ٹیسٹ, ایک اور امتحان دیا, کہا کہ ٹھیک ہے فالسیفیکیشن ٹیسٹ. فالسیفیکیشن ٹیسٹ مانے مسلمان سارے دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کیا ہے, کیا ہے قرآن؟ زور سے بولیے ثواب ملتا, اس میں کوئی شک؟ ہم جتنا اپنے باپ کے باپ ہونے پر یقین کرتے ہیں, اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر یقین کرتے ہیں کہ اللہ کا قرآن ہے. باپ کے باپ ہونے سے زیادہ یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس کے اندر ہمارے مسلمانوں. اب جو لوگ اس کو نہیں مانتے ان کو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے فالسیفیکیشن ٹیسٹ. آپ جانتے ہیں عرب, یہ جو نام ہے عرب عجم, یہ نام کیسے پڑے؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عرب تھے مکے کے, یہ لوگ شاعری کے بڑے شوقین تھے. ہم میں سے کئی لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ جو بھی دنیا میں زبان بنتی ہے, لینگویج جو بھی بنتی ہے, انگلش, فرینچ, اسپینش, چائنیز, ہندی, سنسکرت, تیلگو, مراٹھی, گجراتی, عربی, کوئی دنیا کی زبان ہو, زبان بنتی ہے شاعری سے, پوئٹری سے زبان بنتی ہے. جو پوئمس ہوتے ہیں, شاعر جو کلام کرتا ہے, شاعری کے کلام سے زبان بنائی جاتی ہے. عرب جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا, آپ جب پیدا ہوئے, آپ جب ولادت فرمائے, اس زمانے میں عرب شاعری کے عروج پر تھے اور وہ لوگ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے, کیونکہ عرب کا معنی ہے, عرب جو معنی ہے لفظ کا, اس کا معنی ہے وہ شخص جس کے منہ میں زبان ہے. آپ کو اور مجھے وہ لوگ عجم کہتے ہیں, آج بھی کہتے ہیں, کا مطلب ارے یہ تو وہ قوم ہے جو گونگی ہے, ان کو بات چیت بھی نہیں آتی, ان کے پاس کوئی زبان بھی نہیں ہے, یعنی گری بھی نظر سے دیکھتے تھے اپنے آپ کو عرب اور ہم سب کو عجم کہتا ہے. تو ان کے پاس شاعری عربی میں عروج پر تھی. عرب شعرا کئی شاعر تھے, جیسے ہمارے پاس مرزا غالب, فیض احمد فیض, علامہ اقبال, رومی, دہلوی, یہ بڑے بڑے شعرا کے نام ہیں. ایسے ان کے پاس بڑے بڑے شعرا تھے, اور ان کے شعرا میں جو سب سے مشہور شاعر تھے ان کا نام تھا امراء الخیس. یہ جو امراء الخیس تھے, جب یہ شاعری کرتے تو ان کی شاعری کعبۃ اللہ کی دیوار پر لٹکائی جاتی انعام کے طور پر, ہر ہفتے کو مقابلہ ہوتا اور ان کی شاعری لٹکائی جاتی. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ سب جانتے ہیں یہ سیرت, جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, آپ کے والد گزر گئے, آپ یتیم پیدا ہوئے. کچھ دن گزرے, والدہ کا انتقال ہو گیا. کچھ اور دن گزرے, وہ شفقت بھرے دادا کا انتقال ہو گیا. کچھ اور دن گزرے, ابو طالب بیمار ہو گئے. کئی مسلمان یہ بات نہیں جانتے, ہم سب کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا, لیکن کئی مسلمان یہ بات نہیں جانتے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی عمر ابھی کھیل کود کرنے کی تھی, ایک معصوم بچے کی عمر تھی ان کی, جو کھیل کود کا زمانہ ہے, اس زمانے میں ہمارے نبی اتنے خوددار تھے کہ جب انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے چچا بیمار ہو چکے ہیں, بستر مرگ پر ہیں, تو اس چھوٹی عمر میں چچا اور علی ابن طالب یعنی چچیرے بھائی اور ان کے گھر کو محنت کر کے پالتے تھے. نبی نے کسی کا احسان نہیں رکھا, یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے. یہاں تک کہ ابو طالب مرنے کو آ گئے, اس وقت تک نبی نے پالا. اور یہ تاریخ ہم سب جانتے ہیں کہ جب 40 سال کی عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا شروع ہوئی, آپ پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے نزول سے پہلے پورے مکے والے الامین کہتے. الامین سب سے زیادہ امانت دار ٹرسٹ وردی. مطلب مثال کے طور پہ, اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس زمانے میں کوئی مکے کا آدمی یہ گلاس لے جاتا اور کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں ذرا مکے کے باہر جا رہا ہوں, یہ گلاس آپ کے گھر میں یہاں رہنے دیجئے, میں آ کر لوں گا, وہ آدمی اگر 6 مہینے کے بعد آتا, 1 سال کے بعد آتا, 3 سال کے بعد آتا, تو آنے والا وہ مکے کا آدمی گلاس اسی جگہ سے اٹھاتا جہاں رکھ کر گیا تھا. اتنی امانت داری تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو لوگ انہیں الامین کہتے. الصادق, سب سے سچے, جنہوں نے مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں کہا, وہ کردار آپ کے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں کہا. آپ دیکھیے اس کی ایک مثال, آپ نبوت ملنے کے بعد ایک پہاڑ پر چڑھتے ہیں, پورے مکے والوں کو جمع کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے مکے والوں, اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ یہاں پیچھے ایک دشمن کی فوج ہے جو آپ پر حملہ کرنے والی ہے, تو کیا آپ لوگ میری بات پر یقین کرو گے؟ پورے مکے والوں نے کیا کہا تھا ذرا زور سے. بہت آسان دکھ رہا ہے یہ بات کہنے میں, لیکن غور کرو مکے والے کیا بات کہہ رہے ہیں. اس زمانے میں اگر دشمن کا ریگستان پر حملہ ہو تو میلوں دور سے ریگستان کا دھواں اٹھے گا, نشانیاں دکھے گی کہ کوئی آ رہا ہے, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا بھروسہ تھا کہ دھواں دکھے نہ دکھے, آثار کوئی دکھے یا نہ دکھے, اگر آپ نے کہا ہے محمد بن عبداللہ کہ میدان جنگ کی تیاری میں ہے کفار, ہم پر حملہ کرنے والے پیچھے سے دشمن, ہم آپ کی بات پر یقین کر لیں گے, اتنے سچے مانتے تھے. ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے درمیان بڑے ہوئے تو یہ پورے مکے والے جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لکھنے آتا ہے نہ پڑھنے آتا ہے. خود قرآن نے اس بات کی گواہی دی, سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 کی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی امی ہے, یعنی جسے پڑھنے اور لکھنے نہیں آتا. اللہ نے سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157, سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 میں کہا کہ میرے نبی امی ہے, انہیں پڑھنے لکھنے نہیں آتا. سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 40 سے 50 تک جواب پڑھیں گے, اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اگر آپ کو پڑھنے اور لکھنے آتا تو یہ ظالم کہتے کہ یہ قرآن آپ نے خود لکھ لیا ہے, لیکن نہیں, یہ تو کھلی آیات ہیں, نشانی ہے علم والے لوگوں کے دل میں, وہی اس کا انکار کرتے ہیں جو ظالم قسم کے لوگ ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاعری کی محفل میں نہیں آتے, کوئی غزلیات کی محفل میں نہیں آتے, بڑے پیارے ہیں, بڑے ہی ڈاؤن ٹو ارتھ, جسے ہم ہمبل سمپل, بڑے سادگی پسند, بڑے ہر ایک سے ملنے جلنے والے ہیں, کبھی جھوٹ نہیں کہتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کو پیش کیا تو یہی سب لوگ جو آپ کو الامین اور الصادق کہتے تھے اچانک کہنے لگے یہ تو شاعر ہے, یہ تو جھوٹے ہیں, ان کے اوپر نعوذ باللہ کوئی شیطان آ گیا ہے اور یہ اس شیطان کے وسوسے میں آ کر نعوذ باللہ یہ کلام پڑھ دیتے ہیں. یہ پوری بات میں نے کیوں بتائی جانتے ہیں؟ تاکہ آپ کو اللہ کا وہ چیلنج بتاؤں جو اللہ نے اس زمانے کے ان لوگوں کو دیا جو بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمیں عربی کی شاعری کا عروج حاصل ہے. اللہ نے کہا کہ اگر تم لوگ یہ مانتے ہو کہ یہ قرآن میرے نبی نے لکھ لیا ہے, یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, تو اللہ نے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 88 میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان عربوں سے کہو, ان لوگوں سے کہو کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر تمام انسانوں کی اور جنات کی مدد لے لیں. خود اے نبی آپ بھی ان کا ساتھ دینا ہے تو دے, یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کا ساتھ دیں تو آپ بھی ان کے ساتھ ہو جائیں, ایک اللہ کے سوا جس کی چاہے مدد لے لیں اور اس جیسا ایک قرآن بنانا ہے. یہ چیلنج دیا گیا کس کو؟ ان عربوں کو جو اپنی عربی میں بڑا فخر کرتے تھے, کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں, جو یہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے اور پڑھنے نہیں آتا. ان سے اللہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم اعتراض کرتے ہو, تم جھٹلاتے ہو, تم ٹھکراتے ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو, تو ٹھیک ہے اس جیسا قرآن بنا لو. کیا ہو گیا؟ تم لوگوں کے بیچ 40 سال رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم لوگ خود جانتے ہو انہیں پڑھنے لکھنے نہیں آتا, تم تو فخر کرتے ہو اپنی شاعری پر, پھر اب کیا ہوا کہ ایک امی کا مقابلہ نہیں کر سکتے, بنا لو. بیچارے نہیں بنا سکے, اللہ نے ترس کھایا ان کے اوپر. اللہ نے کہا ٹھیک ہے پورا قرآن نہیں بنا سکتے تو ایک کام کرو, سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 13 میں کہا اس قرآن کے جیسے 10 سورے بنا لو. پوری قرآن میں 114 سورے ہیں, اللہ نے کہا پوری نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے 10 سورے, فاتحہ سورہ نمبر 1, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2, آل عمران سورہ نمبر 3, نساء, مائدہ, انعام, آراف, انفال, توبہ, یونس, 10 سورے بنا لو. تم لوگ تو شاعر ہو, عربی تمہاری عروج پر ہے, تمہاری عربی شاعری میرے کعبے پر لٹکاتے ہو, کیا ہو گیا؟ 10 سورے نہیں بنا سکے. اللہ نے اور طرف کھایا, سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 38 میں کہا 10 سورے بھی نہیں بنا سکے, پہلے تو پورا قرآن نہیں بنا سکے, 10 سورے بھی نہیں بنا سکے, کیا ہو گیا تمہاری شاعری کو؟ ٹھیک ہے ایک سورہ اس جیسا بنا لو, ایک سورہ نہیں بنا سکے. اللہ نے اور طرف کھایا ان کے اوپر, کہا کہ ایک سورہ بھی نہیں بنا سکے. سب سے آسان چیلنج اس تاریخ سے تا قیامت ہر عربی زبان بات کرنے والے کے لیے. اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 23 اور 24 میں کہا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَإِن كُنْتُمْ اور اگر تم سب فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا شک میں پڑے ہوئے ہو جو کتاب ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے اس کے بارے میں فاتو تو ٹھیک ہے لاؤ بی سورتم ایک سورت بن مثلی اس میں جو سورہ ہے اس سورے میں ملتا جلتا ایک سورہ بنا لاؤ. ایگزیکٹ نہیں بنا سکتے نا, ملتا جلتا تو بنا اس میں تھوڑا ملتا ہوا کیا ہو گیا تمہاری شاعری کو؟ فاتو بھی صورت میں مسلی ودو شہدا کو من دون اللہ, جمع کر لو سب کو دعوت دے کر ایک اللہ کے سوا اس کام کے لیے. ان کنتم صادقین, اگر تم حقیقت میں اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے. فإن لم تفعلوا, اس کی بات کی آیت میں اللہ نے ایک اور چیلنج ایڈ کیا. پہلا چیلنج اس میں ملتا جلتا سورہ بنا لاؤ. دیکھو قرآن کے اندر سب سے چھوٹے جو سورتیں ہیں تین ہیں, پوری قرآن میں 114 سورتیں ہیں. سورہ بقرہ سب سے بڑا جس میں 286 آیتیں ہیں, 286 آیات. سب سے چھوٹے تین سورے, سورۃ الاثر جو سورہ نمبر 103 ہے جس میں 3 آیات ہیں, سورۃ الکوثر جو سورہ نمبر 108 ہے جس میں 3 آیات ہیں, سورۃ النصر جو سورہ نمبر 110 ہے جس میں صرف 3 آیات ہیں. سب سے چھوٹا انا آتینا کلکوثر, فصلی لربک وانہر ان شانئک ہو الابتر, 3 آیات. اس میں ملتا جلتا بنانا ہو تو آپ لوگ تعجب کریں گے کہ کرسچن مشنریز, عیسائی مبلغین, انٹرنیٹ کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دیکھو ہم نے اس قرآن کے چیلنج کو پورا کر دیا. کیوں؟ کیونکہ بعض قرآن کے مفسرین نے کہا کہ اس آیت کا مطلب ہے تم گرامر کے حساب سے تم کوئی ایسا سورہ اس میں ملتا جلتا کریکٹ نہیں بنا سکتے, گرامیٹیکل مسٹیکس ہوں گے. لیکن یہ مبلغین اور بعض ہمارے مفسرین بیچارے یہ بھول گئے کہ اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کہ گرامر کے حساب سے بنا لاؤ, اللہ نے مکمل چیلنج دیا مثلا وہ گرامر کے حساب سے بھی صحیح ہو. پھر اللہ نے کیا کہا, انا آتینا کل کوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اب کوئی اگر اس سورے میں ملتا ہوا سورہ بنائے تو کوثر کے برابر والی کوئی چیز عطا کرنا پڑے گا, کہاں سے کرے گا؟ اگر نہیں کرا تو جھوٹا, اللہ سچا. فصلی ربی کا ونہر, میرے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. تو ساری زندگی لٹک گیا تو تیرے لیے 100 لوگ بھی نماز پڑھیں گے نہ قربانی دیں گے. انشانیتا ہوا لبتر, تو ہی غالب رہے گا. یہ سوائے مسلمان قوم کے اور اللہ کے نبی کے کسی اور کے لیے شرف حاصل نہیں ہوتا. تو اگر کچھ بنا بھی لے گرامر کے حساب سے صحیح تو باقی کی تیری باتیں جھوٹی ہو جائیں گی. تو اللہ نے کیا کہا, پہلے تو اس میں ملتا جلتا سورہ بناؤ, سورہ بقرہ آیت نمبر 23. پھر آیت نمبر 24 میں کیا کہا, فَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اور اگر تم ایسا نہیں کر سکے, وَلَنْ تَفْعَلْ, اور تم ایسا کر ہی نہیں سکے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي قُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, تو ڈرو اس آگ سے جو پیدا کی گئی ہے ان نافرمانوں کے, ان انکار کرنے والوں کے لیے جو اللہ کے اس کلام سے انکار کرتے ہیں. یہ فالسیفیکیشن ٹیسٹ ہے. 1430 سال گزر گئے, کوئی بھی اس کو پاس نہیں کر سکا, اور انشاءاللہ تا قیامت کوئی بھی پاس نہیں کر سکتا. میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو ایک وہاں پر غیر مسلم بھائی تھے, انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا. انہوں نے کہا کہ عمران صاحب, آپ نے جو چیلنج بتایا ہے قرآن کا, یہ تو ان لوگوں کے لیے جس کو عربی آتی ہے, جس کو عربی نہیں آتی ان کے لیے, یہ ہمارے لیے تھوڑی ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں میرے بھائی, مجھ سے بھول ہو گئی, آپ کے لیے جو چیلنج ہے وہ بتانا بھول گیا تھا, وہ بھی بتا دیتا ہوں. اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 82 میں اللہ نے کہا, افلا یتدبرون القرآن, کیا تم لوگ اس قرآن کو غور سے نہیں پڑھتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ, اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا, لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, تم لوگ اس میں اختلاف والی باتیں پاتے, کانٹرڈکشنز پاتے. یعنی ہر انسان کو اللہ نے چیلنج دیا اور کہا کہ کوئی ایک قرآن میں ایسی بات نکالو جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے, اس دن یہ ثابت ہو جائے گا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. اللہ کی قسم ہے 1430 سال گزر گئے اور قیامت آنے تک کوئی یہ کام کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کا ہے جس کے بات میں کوئی ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا. سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں جو آج سائنس اور ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ بڑی چیز مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ کے قرآن میں اچھی اچھی باتیں ہیں, چوری مت کرو, ماں باپ کی فرما برداری کرو, کسی کا دل مت دکھاؤ, اچھے انسان بن کر رہو, پڑوسی کے ساتھ اچھے بن جاؤ, خیرات کرو, یہ سب باتیں تو ہمارے بھی دھرم میں ہیں, ہمارے بھی مذہب میں ہیں, ابھی ایسی کیا خاص بات ہے آپ کے اندر؟ اور آج تو سائنس کا دور ہے, یہ پرانی باتیں ہیں, اس کی بات مت کرو. ان لوگوں کے لیے بھی قرآن نے چیلنج بن کر دکھایا. اس قرآن میں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اتنی سائنٹیفک معلومات ہیں کہ آج کے سائنسدان چکر کھا چکے ہیں اس قرآن کے بارے میں. سائنسدان اس بات کو نہیں مانتے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھ سکتے ہیں. میں عام پڑھے لکھے عام گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں سائنٹسٹ بڑے سائنٹسٹ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ بات ماننے آج تیار نہیں ہے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بات ایسی چونکانے والی قرآن کے اندر سائنٹیفک باتیں ہیں. مثلا اگر آج کے سائنسدانوں سے پوچھا جائے یہ کائنات کیسے بنی, تو سائنسدان ہم کو سمجھاتے ہیں دیکھو بگ بینگ تھیوری, بگ بینگ ہوئی. اب بگ بینگ کس بلا کا نام ہے؟ تو یہ کہتے ہیں دیکھو یہ جو پوری کائنات ہے نا, یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے, یہ پورے سیارے, سولار سسٹم, گیلیکسی, ملکی وے. آپ لوگوں نے اس کا نام شاید نہیں سنا ہے, جو نہیں سنا ہے ان کو ایک بار بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کی ذات پر یقین بڑھ جائے. سائنس کہتی ہے کہ ہمارا جو شمسی نظام ہے, سولار سسٹم ہے, اس کے اندر ایک سورج ہے اور اس کے اطراف گھومنے والے 8 سیارے ہیں. پہلے 9 تھے, 9 میں سے پلوٹو کا باہر نکال دیا انہوں نے, کہا کہ 8 ہیں. زمین تیسرے نمبر پر ہے, زمین کے علاوہ اور 5 ہیں. جملہ 8 سیارے, ایک سورج. یہ ستارے جو دکھتے ہیں آپ جانتے ہیں سائنس کی دوربین میں کتنے ستارے دیکھے اس آسمان پر؟ کوئی گیس کر سکتا ہے یہاں سے؟ بلائنڈ گیس. بلائنڈ گیس کا مطلب اندھیرے میں تیر چلا دیں, لگے تو لگ جاتے. کتنے ستارے ہوں گے آسمان پر جو سائنس نے اپنی دوربینوں سے دیکھا ہے؟ نہیں کر سکتے گیس. 200 بلین ستارے. 200 بلین, 200 بولے تو بہت چھوٹا دکھ رہا, بلین کتنا ہوتا سمجھایا تو 200 بلین کیا ہوتا سمجھ میں آتا. 1 بلین 1000 ملین کا ہوتا, 1000 ملین کا 1 بلین, 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا, 10 لاکھ کا 1 ملین, 1000 ملین کا 1 بلین. سائنس کہتی ہے 200 بلین ستارے ہیں آسمان پر جو ان کی دوربین سے انہوں نے دیکھے. 200 بلین ستارے, سورج, چاند اور ہمارے 8 سیاروں کو پوروں کو ملا کر ملکی وے کہتے ہیں, ملکی وے گیلیکسی. سائنس کہتی ہے ایسے جس میں 200 بلین ستارے, ایک سورج, ایسے اتنی جتنی چیزیں, ایسے 100 بلین اور گیلیکسیز ہیں جو ان کو دوربین سے دیکھے. اور سائنس کہتی ہے ایسے کتنے اور ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں آتا ہم دونوں والوں. ان سب کو جب سائنس سے پوچھا گیا کیسے پیدا ہو گئے, تو سائنس کہتی ہے پورے کے پورے ربر بال یا کرکٹ کا بال آتا ہے نا, ایسا بال کی شکل میں, دھوئیں کی شکل میں تھے چھوٹے, جسے نیبیولا کہا گیا. اس کے اندر ایک بڑا دھماکہ ہوا, اس دھماکے کے بعد یہ پوری کائنات پیدا ہو گئی. بگ بینگ تھیوری. 1970 سے 1975 کے بیچ میں تین غیر مسلم سائنسدانوں نے یہ بگ بینگ تھیوری کے بارے میں بتایا تو انہیں نوبیل پرائز دیا گیا. نوبیل پرائز آج کی دنیا میں سب سے بڑا انعام مانا جاتا ہے. یہ تین سائنسدانوں نے کیا کہا, یہ پوری کائنات ایک دھوئیں کی شکل میں تھی اور اس میں بڑا دھماکہ ہوا, یہ پوری چیزیں بن گئی. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30, سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض. کیا یہ غیر مسلمان یعنی اللہ کو 1430 سال پہلے سے یہ معلوم ہے کہ اس کی دریافت کے کائنات کیسی بنی؟ مسلمان نہیں کریں گے, غیر مسلمان کریں گے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض, کیا یہ غیر مسلمان آسمان اور زمین کو نہیں دیکھتے؟ کہاں نتارت ہم, یہ پورے ایک جگہ جمع تھے, وہ فتحنا ہوا اور ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا. اب آپ سائنس سے پوچھیں گے, سائنٹسٹ سے, پورے جتنے جاندار کائنات میں ہیں ان کی جان کی بنیاد کیا ہے؟ تو سائنس آج کہتی ہے DNA. کسی عورت کا ریپ ہو جاتا ہے تو اس کو ریپسٹ کو پکڑتے کہتے ہیں DNA ٹیسٹ. کہیں کوئی جرم ہو جاتا ہے, لیٹسٹ سائنس ڈیولپمنٹ کیا ہے, DNA ٹیسٹ. DNA جس طرح انسان کی انگلیوں کے نشان ہوتے ہیں, اسی طرح انسان کے خون کے اندر, اس کے جسم کے اندر کی جو نشانیاں ہیں, وہ انسان کی جین کی جو فنگر پرنٹنگ ہے اس کو DNA کہتے ہیں. تو سائنس کہتی ہے ہر جاندار چیز, چاہے انسان, جانور, کچھ بھی ہو, ان کی بنیاد زندگی کی DNA ہے. یہ کس نے دریافت کیا؟ 1950 میں ڈاکٹر ویٹسن نے کہا. سائنس ترقی کی 1990 کے بعد انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ جو ڈی این اے ہے یہ خود کیسے زندہ رہتا ہے. تو سائنس نے کہا H2O جو پانی کا کیمیکل فارمولا ہے یہ پانی کے اندر سے ہائیڈروجن کو لے کر زندہ رہتا ہے. مانے سائنس کا ماننا یہ ہے کہ ہر جاندار پانی سے اپنی زندگی نکالتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریگستان میں رہتے تھے یا سمندر کے قریب تھے؟ کیا خیال ہے؟ پانی آسانی سے ملتا تھا یا بڑی مشکل تھی؟ اللہ نے اس ریگستان میں رہنے والے نبی سے کہا اسی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. ہم نے ہر جاندار کو پانی سے نکالا کیا تم پھر بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ کیسے تھے ہمارے صحابہ؟ نبی سے پلٹ کر نہیں پوچھا گیا ہے نبی ایک قطرے پانی کے لیے میلوں دور جانا پڑتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہر چیز پانی سے پیدا ہوئی؟ یا تو پانی دور دور, دور تک پتا نہیں ہے. نبی پر ایمان کی کیا کیفیت تھی؟ آپ نے کہا نبی کے پانی سے ہر چیز بنی ہے سمے نہ ہوا تھا نا. ہم نے سنا ہم نے قبول کیا ہے نبی, اب کوئی سوال نہیں ہے آپ کے کلام کے اوپر. یہی حق ہے. ایک ڈاکٹر موریس بوکیل ایک فرینچ سرجن تھے. یہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون منانے مصر گئے. مصر میں وہ فرعون کے پیرامڈز وہ جو سونے کے پہاڑ ہیں ان کو دیکھ رہے تھے اور فرعون کی ناشوں کو دیکھ رہے تھے جسے وہ لوگ ممی کہتے ہیں. فرعون کے زمانے میں جو بھی مر جاتے ہیں انہیں ادویات لگا کر ان کی ناش کو بچا کر رکھتے. وہ جب اپنی بیوی کے ساتھ دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے اچانک ایک ناش کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ یہ ناش بڑی عجیب ہے. تعجب سے دیکھتے پھر گئے تو بازو سے سعودی کے دو مسلم ڈاکٹر تھے وہ بازو آئے آ کر بولے آپ کیا چیز تعجب سے دیکھ رہے ہیں؟ بولے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جتنی باقی کی ناشیں ہیں ان کو دوائیں لگائی گئی ہیں لیکن اس ناش کو تو کوئی دوا نہیں ہے لیکن یہ سڑی بھی نہیں ہے. دوا نہیں لگانے کے باوجود یہ سڑی گلی نہیں, کیا بات ہے؟ تو ان دونوں نے اس موریس بوکیل صاحب کو قرآن مجید کا ایک ترجمہ پیش کیا اور کہا کہ اس کے بارے میں قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا. کیا بات ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہ ہاں کیا بتایا آپ کے قرآن نے؟ تو ان لوگوں نے کہا یہ جو ناش ہے یہ اس فرعون کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈبایا گیا. اس کا نام تھا کنگ رمسیس دا سیکنڈ. یہ وہ ناش ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کی ہے اور اسے پانی میں ڈبایا گیا. اور اللہ نے سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 92 اور 93 میں کہا کہ فرعون کی ناش کو نہ زمین قبول کرے گی نہ پانی قبول کرے گا. ہم اس کی ناش کو قیامت تک آنے والوں کے لیے نشانی بنا کر رکھیں گے. تو اللہ بغیر دواؤں کی اس کی حفاظت کر رہا ہے. موریس بوکیل پریشان ہو گئے, بولے میں یہ کتاب پڑھنا چاہتا ہوں. یہ کتاب اپنے ساتھ لے گئے اور جب انہوں نے لگ بھگ 1 سے 1.5 سال قرآن کا مطالعہ کیا انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے اتلا بائبل اتلا قرآن اتلا سائنس, دا بائبل دا قرآن اینڈ دا سائنس. اور ڈاکٹر موریس بوکیل دنیا کے پہلی شخصیت ہے جو ہم سب کو بتاتے ہیں کہ اس قرآن میں 6666 آیتیں ہیں لگ بھگ. ان میں سے 1000 آیات صرف سائنس کے تعلق سے ڈیل کرتی ہے جس میں سے 780 آیات کو سائنس نے صحیح ثابت کر دیا. باقی کے 220 جو آیات ہیں ان 220 آیات کو صحیح غلط بتانے سائنس کے پاس آلات موجود نہیں ہے. مطلب قرآن سائنس سے زیادہ ایڈوانس. اسی طرح قرآن نے مسلمانوں کو جو نصیحت فرمائی سب سے پہلی چیز پوری انسانیت کے لیے پہلی وحی صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 3 اللہ کے نبی کہتے ہیں پہلی وحی مجھ پر اقرا پڑھیے. گویا اسلام نے قرآن نے مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنے پر امرا کیونکہ قرآن خود الرحمان سورہ رحمان ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمان اللہ کے صفات میں الرحمان ایک صفت ہے بسم اللہ پھر رحمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمان الرحیم. صحیح بخاری جلد نمبر 8 عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے جتنے صفات ہیں اس میں سب سے پیاری اللہ کی صفت الرحمان ہے, سب سے اعلیٰ صفت الرحمان ہے. تو اللہ نے سورہ رحمان اس سورہ کی شروعات کیسے کی؟ الرحمان. دیکھیے اگر آپ سے کہا جائے کہ پریسیڈنٹ اوباما بھوپال تشریف لائے ہیں تو آپ کے ذہنوں میں کیا آئے گا کہ پریسیڈنٹ اوباما آٹو میں پھر رہے ہیں؟ آپ یہ سوچیں گے؟ آپ کو کہا جائے کہ پریسیڈنٹ اوباما اقبال میدان سے کوہ فضا جا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھیں گے؟ آٹو میں بیٹھ کر جا رہے ہیں، ایسا سمجھیں گے آپ؟ کیا خیال ہے؟ اتنا تو یقین ہے کہ بھوپال والے اتنے بھولے نہیں ہو سکتے، ایسا سمجھیں گے کیا؟ نہیں سمجھیں گے آپ، بولیں گے ارے اوباما آیا ہے، اس کی تو بڑی بڑی کاریں ہوں گی، اس کے پیچھے پوری ایک پولیس کی فورس ہوگی، وہ اس طرح جائے گا۔ کا مطلب آپ جس کے بارے میں سوچتے ہیں اس کے بارے میں ہر چیز اس کے حساب سے فٹ کرتے ہیں۔ الرحمان سب سے اعلیٰ صفت، الرحمان علم القرآن کا مطلب دنیا میں جو کچھ علم ہے ان سب سے بڑا علم قرآن کا علم ہے۔ خلق الانسان، اللہ نے کئی چیزیں پیدا کی لیکن سب سے اچھی مخلوق انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اور اسے بات کرنا سکھایا تاکہ اس قرآن کو لوگوں میں بیان کر دے۔ یہ قرآن سب سے اعلیٰ مقام پر ہے۔ قرآن کا مطالبہ کیا ہے؟ قرآن ہر انسان کو چاہتا ہے کہ اس زمین پر یہ نصیحت کرے کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ نصیحت کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور اپنا رسول مان لو، یہ نصیحت کرے کہ قیامت کے دن سب کا حساب اور کتاب اس کے اعمال کی بنیاد پر ہوگا سوائے اس کے اللہ جسے چاہے معاف فرما دے، یہ نصیحت کرے کہ جب تم زمین پر ہو تو اللہ کی عبادت پانچ وقت دن میں قائم کرو، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس میں سے خیرات کمپلسری کرو، اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے تو حج بیت اللہ کرو، رمضان کا مہینہ پاؤ تو روزہ رکھو، اور تم ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے اندر وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ تفصیل میں گفتگو کروں، میں بنیادی طور پر قرآن نے ایک سوسائٹی کے طور پر کیسی سوسائٹی چاہیے اس پر تھوڑی روشنی ڈالوں گا، قرآن میں فائنینشیل اکانومی کا کیا سسٹم چاہا اس پر روشنی ڈالوں گا، اور آج کے دور میں جو سب سے بڑی قرآن کے بارے میں غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مسلمانوں کو جہاد کا حکم دے کر کئی غیر مسلمانوں کا قتل کرا دیتا ہے، اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالوں گا، اور قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا کہتا ہے اور اللہ کی عبادت کا کہتا ہے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا، یعنی پانچ چیزوں پر تھوڑی روشنی ڈال کر اپنے بیان کو سمیٹ دوں گا انشاءاللہ۔ پہلی چیز، قرآن کیسا سماج چاہتا ہے؟ قرآن سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں اللہ نے کہا، اے انسانوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو کئی قبیلوں میں، کئی ملکوں میں اور کئی مقامات پر بانٹا تاکہ تم ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرو بلکہ پہچانو کہ تم اتنے الگ الگ ہونے کے باوجود تمہیں ایک ہی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو تقوی والا ہے، یعنی کہ اللہ کا سب سے بڑا فرما بردار ہے۔ گویا اللہ کی نظر میں اگر کوئی سعودی میں پیدا ہو، کوئی مکے یا مدینے میں پیدا ہو، اور کوئی مسلمان تروپتی میں پیدا ہو، وارانسی میں پیدا ہو، کوئی متور میں یا حیدرآباد یا بھوپال میں پیدا ہو تو اس کی پیدائش کے مقام سے وہ اللہ کے قریب نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا جتنا فرما بردار ہے وہ اللہ کے قریب چلا جائے گا۔ اور اللہ نے پوری انسانیت کو مسلم اور غیر مسلم کے طبقے میں بانٹا۔ کئی غیر مسلم کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا قرآن انسانوں میں بٹوارا ڈالتا ہے، مسلم کافر دولت کہتا ہے، کافر گرا دیتا ہے، کہتا ہے غیر مسلم کافر۔ مجھے ایک سوال آیا کہ آپ کا قرآن ہمیں کافر کہہ کر گرا دیتا ہے، میں نے کہا آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو اور ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بن جاؤ، آپ کو لگتا ہے کہ گر گئے ہیں تو کرنا پڑ گیا ہمارے بھائی بن جاؤ، پرابلم کیا ہے؟ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ اگر کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ کافر ایک گالی ہے تو تم مسلمانوں کو گالی دے رہے ہیں، لیکن کافر گالی نہیں ہے، کافر ایک عربی لفظ ہے جس کا معنی ہے نان مسلم، وہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ جو قرآن کو نہیں مانتے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ ہر مذہب کے اندر کوئی کرسچن ہوگا تو کوئی نان کرسچن ہوگا، کوئی ہندو ہوگا تو کوئی نان ہندو ہوگا، انڈین نان انڈین، مسلم نان مسلم، نان مسلم کو عربی میں کافر کہتے ہیں۔ تو قرآن نے انسانوں کو دو طبقوں میں بانٹا، مسلم غیر مسلم کہہ کر، لیکن اللہ نے کہا کہ ہر ایک کے اپنے حقوق ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم اگر حکومت پر آ جاؤ تو غیر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنا، اگر وہ تمہارے پڑوسی ہیں تو ان سے اچھا سلوک اختیار کرو، اگر وہ تمہارے پڑوسی ہیں تو ان سے اچھا برتاؤ کرو، اگر وہ تمہارے اطراف و اقناف رہتے ہیں تو ان سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ اور ان کا قرآن کی دعوت کو پیش کرو. اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ غیر مسلمان کو ختم کر دو، ان کو تکلیف دو، انہیں زمین سے مٹا دو، بلکہ کہا کہ اچھے سے اچھے انداز میں انہیں دعوت دو، کیونکہ وہ بھی آدم کی اولاد ہے، انہیں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا درس دے. اور مسلمانوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے سماجی نظام، اس میں سب سے اہم چیز اللہ نے کی کہ اللہ نے مسلمان مرد کو گھر چلانے کا ذمہ دار بنایا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا کہ مسلمان مرد قوی ہے، مضبوط ہے، کیونکہ یہ پیسوں کی نگرانی لیتے ہیں اپنے طرح تمام گھرانے کے لیے. تمام عورتوں کی پالنے کی ذمہ داری اس گھر کے مرد پر دی گئی ہے. اس اعتبار سے قرآن میں مرد کو زیادہ ذمہ داری دی ایک اسلامی سماج میں. ہاں اگر مسلمان عورتیں کمانا چاہتی ہیں تو اسلام نے انہیں رکایا بھی نہیں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہماری بہنوں کے لیے جب ہم کو لیبر بنایا گیا ہے، آپ کا نگران کار بنایا گیا ہے، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مسلمان عورت گھر کی ملکہ ہے، تو آپ ملکہ کے عہدے کو چھوڑ کر لیبر کیوں بننا چاہتی ہیں؟ ہم آپ کے لیبر ہیں، ہم آپ کو کام کاج کر کے آپ کا پیٹ پالیں گے، آپ کا گھر پالیں گے. لیکن پھر بھی اگر آپ کمانا چاہتی ہیں تو مسلمان مرد اور عورتوں کو کمانے کی بنیادی طور پر 3 ایسی شرطیں ہیں جو دونوں کے لیے سیم ہے، 4th شرط عورت پر اضافہ ہے. 3 شرطیں مسلمان مرد عورت کے لیے کامن کیا ہے؟ مسلمان مرد اور عورت کوئی وہ کام نہیں کر سکتے جو قرآن سے ٹکراتا ہو یا حدیث سے ٹکراتا ہو، یعنی ڈسکو کلب کی نوکری نہیں کر سکتے، شراب بیچنے کا کاروبار نہیں کر سکتے، کسی بینک میں نوکری نہیں کر سکتے جہاں سود کا نظام چلتا ہے. کوئی وہ کام جو غیر شرعی ہے مسلمان مرد عورت دونوں بھی نہیں کر سکتے. مسلمان مرد اور عورت کوئی ایسی جگہ کام نہیں کر سکتے جہاں پہ ان کا مالک ان کو اسلامی لباس کے علاوہ کوئی اور لباس کی ترجیح کرے، اس کو ان کو کہے کہ تمہاری داڑھی نکال دو، ان کو کہے کہ ٹکنے کے نیچے کپڑا پہنو. مرد ٹکنے کے نیچے کپڑا نہیں پہن سکتا اور اپنی داڑھی نہیں منڈوا سکتا، یہ اسلام کی شریعت کے خلاف ہے. کوئی ایسی جگہ جہاں حاکم یہ کہتا ہے اس جگہ کی نوکری جائز نہیں ہے. اور اگر مسلمان عورت سے اس کا مالک کہے کہ تم اپنا حجاب نکال دو تو مسلمان عورت ایسی جگہ ملازمت نہیں کر سکتی. تیسری کنڈیشن جو دونوں کے لیے کامن ہے، کوئی ایسی جگہ نوکری نہیں کی جا سکتی جہاں پر غیر ضروری مرد اور عورتیں ایک دوسرے سے گفتگو ہنسی مذاق کرتی ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. چوتھی شرط جو عورت پر ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عورت جو بھی اس کا مرد کفیل ہے، شوہر، باپ، بڑا بھائی، ان کی اجازت کے بغیر کہیں بھی نوکری نہیں کر سکتی. یہ اس کے اوپر اسلام نے اجازت دی سماج کے ماحول میں. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اے عورت تو گھر کی ملکہ ہے، تو گھر سنبھال. مرد کو کہا کہ تو عورتوں کی ذمہ داری کو پورا کر. ہمارے سماج میں اللہ نے مرد کو قوی بنایا اور اس سے کہا کہ تو گھر چلا، عورت کو کہا کہ گھر سجا. مرد گھر چلائے گا، عورت گھر سجائے گی، یہ اسلامی نظام ہے. اور ابھی ریسنٹلی 29 فروری 2012 کے ڈیکن کرونیکل میں ایک رپورٹ آئی جس میں کہا گیا کہ جو عورتیں ملازمت کر کے سکون حاصل کرتی ہیں اتنی ہی خوشی سائیکولوجیکلی ان عورتوں کو ہے جو گھر کو سجاتی اور سنوارتی ہیں. یہ سائنٹیفک رپورٹ ہے پھر سے. یعنی آج کے زمانے میں میڈیا کے ذریعے سے بس گوشوں سے یہ مشہور کیا جا رہا ہے کہ جو عورتیں گھر میں بیٹھتی ہیں ان کو پیچھے ڈھکیلا جا رہا ہے، وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، ان کو ذہنی سکون نہیں ہے. لیکن سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو عورتیں گھر میں ہیں وہ بھی بڑے سکون میں ہیں، لیکن جو عورتیں کام کو جاتی ہیں وہ لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ جب عورت اور مرد میاں بیوی دونوں کام کو چلے جاتے ہیں تو اولاد کی تربیت چکلے لگ جاتی ہے، کیونکہ اولاد کی تربیت میں ماں کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے. ماں سب سے پہلا مدرسہ ہے ہر انسان کے لیے. امریکہ کی ریسرچ کہتی ہے، سائنٹیفک امریکہ کی ایک سروے رپورٹ کہتی ہے کہ جتنے معصوم بچے جرم میں پکڑے گئے 90% سے زیادہ بچوں نے بتایا کہ ان کے ماں باپ ان پر توجہ نہیں دینے سے وہ جرم کی طرف راغب ہوتے ہیں. اسلام نے پیارا ماحول دے کر کہا کہ ماں اولاد کی تربیت کرے، باپ وہ اپنی بیوی اور اولاد دونوں کے لیے سامان فراہم کرے، یہ اسلامی سماج ہے. اور اسلام نے عورتوں کو کہا کہ جب تم غیر محرم مرد اپنیوں کے سامنے آؤ، غیر محرم وہ تمام مرد جس سے عورتیں اپنی زندگی کے کسی گوشے میں شادی کر سکتی ہیں، جب تم ان کے سامنے نکلو تو سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانک لو. لیکن جسے ہم حجاب حجاب کہتے ہیں, پردے کا حکم کہتے ہیں, آپ لوگ تعجب کریں گے کہ قرآن نے پردے کا حکم پہلے مرد کو دیا, بعد میں عورت کو دیا. اللہ نے سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 30 میں کہا, کل للمومنین, کہہ دیجئے ان مسلمان مرد آدمیوں سے کہ جب وہ چلیں تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یعنی زنا کرتے نہ پھریں. یہ ان کے اندر تقویٰ بڑھائے گا, یہ ان کے اندر اللہ کی فرما برداری بڑھائے گا. اس آیت کی بعد والی آیت, آیت نمبر 31 میں کہا, وَقِلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, اور مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں, اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اپنے چھاتوں کو ڈھانک لیں اور نہ دکھائیں لوگوں کو سوائے اس کے جو اتفاق سے دکھ جائے. مثال کے طور پر اگر وہ برقع پہن کے باہر نکلی, تیز ہوا چل رہی ہے, ہوا کی وجہ سے نقاب اڑ گیا, ہوا کی وجہ سے تھوڑا برقع اڑ گیا, یہ الگ شکل ہے, لیکن خود سے نہ دکھاتی پھرے کوئی چیز جو ان کی زینت والی ہے. پھر بعض مسلم عورتیں جو برقع نہیں پہنتی, ان کی دلیل ہے, بعض مسلم عورتیں کہتی ہیں, دیکھیے ایک بار ایک بے پردہ مسلمان خاتون مجھے ایک سوال جواب کی نشست میں کہنے لگی آفس پر, دیکھیے عمران بھائی تقویٰ دل میں ہوتا ہے, گوشہ پردہ دل میں ہوتا ہے, تو میں ایک ایسی مسلمان عورت ہوں جو اپنا گوشہ پردہ دل میں رکھتی ہوں, مجھے برقعے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے, میری شرم و حیا میرے دل میں ہے. تو میں نے کہا, آج آپ نے یہ بات کہی, آنے والے دنوں میں کوئی ایک بےہودہ عورت آ کر کہے گی میری شرم و حیا میری آنکھوں میں میرے دل میں ہے, مجھے کپڑے بھی پہننے کی ضرورت نہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ اسی طرح ایک میں نے پروگرام کیا, اس میں ایک غیر مسلم خاتون نے, غیر مسلم بہن نے مجھ سے سوال کیا اور کہا کہ عمران بھائی ہماری کئی مسلم بہنیں ہیں جو میری دوست ہیں کالج کی, وہ لوگ برقع پہنتی ہیں لیکن وہ لوگ کئی برقع پہن کر بھی غیر غلط گندے کام کرتی ہیں, میں برقع نہیں پہن کر بھی گندے کام نہیں کرتی تو برقع کیوں پہنوں؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جو مسلمان بہنیں برقع پہن کر گندا کام کرتی ہیں وہ غلط کرتی ہیں, ان کو گناہ ہوگا, اور آپ ایک اچھی بچی ہیں کیونکہ آپ برقع نہیں پہنتی تب بھی غلط کام نہیں کرتی. لیکن اسلام نے جب برقع پہننے کے لیے کہا تو اسلام نے کبھی بھی نہیں کہا, قرآن نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ مسلمان بچی یا غیر مسلم بچی اگر خراب کردار کی ہے تو برقع پہنے. قرآن نے کبھی بھی نہیں کہا کہ عورتیں خراب کردار کی ہیں اس لیے برقع پہنے. میں نے کہا بہن آپ اچھی ہیں اور آپ کہتی ہیں میں برقع نہیں پہنوں گی, لیکن جو مرد کمبخت ہے جس کی نظر آپ پر پڑے گی ان کو کیا کریں گے؟ آپ برقع پہنیے تاکہ وہ بےہودہ اور بےہودہ نہ ہو جائے آپ کی وجہ سے. تو اسلام نے کہا آپ برقع پہن لو تاکہ آپ کی طرف کوئی مصیبت نہ آئے. اور برقعے کا جو نظام ہے اس سے سائیکیٹرسٹ دماغ کا علاج کرنے والے, میں کہتا ہوں آج کے جو بعض میڈیا کے گوشے ہیں جو ہر تھوڑی دیر میں فوری اور فیمینسٹ موومنٹ, اگر یہاں کوئی میڈیا والے ہیں اور فیمینسٹ موومنٹ والے ہیں تو کل ہو سکتا ہے کہ اخباروں میں میرے خلاف شائع کریں اور کہیں کہ عمران عورتوں کو نقصان میں ڈال رہے ہیں, یہ بالکل آؤٹ ڈیٹڈ. میں آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوں. آپ لوگ جیسے میڈیا والے جو چاہتے ہیں کہ عورتیں اپنے کپڑے اتار کر مارکیٹ میں پھریں, آپ لوگوں کا دماغی علاج کرانا چاہیے پہلے, کیونکہ دماغ کے ماہرین کہتے ہیں کہ عورت کے لباس کی وجہ سے مرد آدمی اس کی طرف راغب ہو سکتا ہے. یہی بات دہلی کے پولیس آفیسر نے کہی, اس پر بم مارے, ہمارے آندھرا پردیش کے ڈی جی پی صاحب نے کہی, ان پر بم مارے. لیکن سائنس کہتی ہے کہ عورتیں اگر صحیح لباس نہیں پہنیں گی تو مرد اس کی طرف جرم کی طرف راغب ہوگا. انڈیا کا ٹائمس آف انڈیا ایک بہت مشہور اخبار ہے, ٹائمس آف انڈیا انگلش کا سب سے زیادہ بکنے والا اخبار ہے, 13 نومبر 2011, 13 نومبر 2011 کی رپورٹ, پیج نمبر 13, ٹائمس آف انڈیا کہتا ہے کہ پچھلے 40 سال میں ہندوستان میں عورتوں کے خلاف ریپ کے کیسز 800% بڑھ گئے. آپ اندازہ لگا لیں 800% عورتوں کے اوپر ریپ کیسز بڑھ گئے انڈیا میں. اور رپورٹس کہتی ہیں کہ کئی عورتیں اپنے شرم اور حیا کی وجہ سے پولیس میں رپورٹ تک نہیں لکھاتی کہ کہیں ان کی بعد میں شادیاں نہ ہو. دنیا میں سب سے کم ریپ کیس ساری دنیا میں اگر کہیں ہوتا ہے تو وہ سعودی عرب میں ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پر نہ صرف حجاب کا حکم ہے بلکہ اگر کسی نے عورت کے ساتھ زیادتی کی تو بڑے سرے بازار میں اس کا سر قلم کرنے کا حکم. شاید ایک نیوز پیپر کی کٹنگ میرے روم پر چھوٹ گئی. انڈیا کی رپورٹ کے مطابق جوڈیشل ڈپارٹمنٹ, انڈیا کا جو جوڈیشری, جو ہمارے ججز ہیں, آنریبل ججز ہیں, عزت مآب ججز ہیں, یہ کہتے ہیں کہ سب سے سلو طریقے سے جو کیس سالو ہوتا ہے انڈین کورٹس میں وہ ہے ریپ کیسز. یعنی کسی عورت کا ریپ ہو گیا تو اسے انصاف ملنے کے تقریباً کوئی چانسز باقی نہیں رہتے. یہ کس قسم کا قانون ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ قرآن کا فیصلہ حجاب والا نافذ کر دیں, چاہے مسلمان عورت ہو کہ غیر مسلمان, آپ اگر وید شاستر پڑھیں گے, رگ وید بک نمبر 8 ہم نمبر 33 ورس نمبر 19 میں عورتوں کو سر سے پاؤں تک ڈھاک کے رہنے کا حکم آیا. آپ بائبل پڑھیں گے, فرسٹ ٹیموتھی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 12 سے 14 تک, عیسائی عورت کو کہا گیا ہے کہ تو دکھاوے والا لباس نہ پہن, شریفوں کا لباس پہن, گہنے ڈال کر مٹکتی نہ پھر, بلکہ عزت والی عورت بن کر پھر. آپ لوگ تعجب کریں گے, مریم علیہ السلام مدر میری کا عیسائی جب کوئی پکچر بناتے ہیں تو کبھی آپ نے ان کو مٹی یا منی میں دیکھا ہے؟ سر سے پاؤں تک ہمیشہ ڈھاکے نہ رہتے ہوں. مدر ٹیریسا ہندوستان کی جسے نوبیل انعام ملا, کبھی آپ نے ان کو اسکرٹ میں دیکھا ہے؟ سر سے پاؤں تک ڈھاک کر رہتے ہیں. ہمارے رامائن کی جو سیتا جی ہیں, سیتا جی کو جب کبھی بتاتے ہیں سر سے پاؤں تک ڈھاک کر ایک ستی ساوتری کی طرح رہتی ہے. ہمارے راجستھان گجرات وغیرہ کی جو عورتیں ہیں وہ اپنے سر پہ سے پلو ڈھاک لیتی ہیں, کیا وہ قرآن کی اطاعت کر رہی ہیں؟ فطری طور پر وہ اطاعت کرتی ہیں. لیکن اگر مدر ٹریسا نے سر سے پاؤں تک ڈھاپا تو انہیں نوبل انعام ملا. اگر مدر میری ڈھاپتی ہے تو وہ خدا کی ماں بن گئی. مسلمان عورت ڈھالتی ہے, ارے 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 بےچاری مسلمان عورت, یہ کیا, یہ ڈوگلا بن کیا ہے؟ تم مدر میری کو خدا کی ماں بنا دیے, مدر ٹریسا کو نوبل پرائز دے دیے. میں کہتا ہوں کہ مدر ٹریسا سے زیادہ اچھا لباس ہماری حجاب والی عورتیں پہنتی ہیں. ہر مسلمان حجاب والی عورت کو ایک ایک نوبل پرائز دینا چاہیے. لیکن تمہارا ڈوگلا بن, میں کہتا ہوں کہ اگر قرآن کے مطابق ہر ہندو, مسلم, غیر مسلم, ہر عورت لباس پہنے تو اس میں کون ہندو میرا دوست ہے, کون ہندو میرا بھائی ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی بہن کے اوپر کوئی دوسرا آدمی نظر ڈالے؟ اسلام تمہارے بہن کی بھی حفاظت سکھاتا ہے, قرآن تمہارے ماں اور بہنوں کی عزت سکھاتا ہے, تو پھر قرآن سے دشمنی کیوں ہے تم کو؟ مرد آدمی اسلام میں چار شادی کر سکتا ہے, عورت ایک. پکارا, ارے 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 دیکھ رہے, ایک مرد چار چار کر سکتا ہے. لیکن یہ لوگ یہ نہیں جانتے, آپ اگر مہابھارت انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 44 پڑھیں گے, بھگوت گیتا مہابھارت کا حصہ ہے, چیپٹر نمبر 18 سے چیپٹر نمبر 25 تک مہابھارت کا یہ حصہ ہے, چیپٹر نمبر 43 تک, اگر آپ مہابھارت انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 44 پڑھیں گے تو مہابھارت میں کہا گیا ہے کہ ایک برہمن تین شادی کر سکتے ہیں, ایک کشتریا تین شادی تک کر سکتے ہیں, ایک شودرا تین سے بڑھ کے بھی کر سکتے ہیں لیکن صرف اپنی ذات والوں میں. مطلب ایک سے زیادہ شادیاں ہندو دھرم میں بھی ہیں. رام جی جب ونواس پر بھیجے گئے رامائن کے انوسار, انہیں ونواس پر کس نے بھیجا؟ تو سب کہتے ہیں ان کی دوسری ماں نے بھیجا, یعنی ان کے والد صاحب دشرتھ جی کو ایک سے زیادہ بیویاں تھی. مہابھارت کے انوسار کرشن جی کو 16,800 بیویاں تھیں, پھر رادھیکا بھی اور گوپیکائیں بھی تھی. مطلب ہندو دھرم نے کہیں بھی ہندو مت کے ماننے والے کو نہیں کہا کہ تم ایک ہی شادی کرو. مہابھارت کے انوسار دروپدی جی کو 5 پتی تھے, یعنی عورت بھی ایک سے زیادہ کر سکتی تھی. انڈیا میں 1956 میں ہندو میرج ایکٹ پاس کیا گیا. کس نے پاس کیا؟ پارلیمنٹ کے ممبرس نے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں کوئی بھی ہندو ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا, کا مطلب دھارمک اعتبار سے پابندی نہیں ہے. پوری بائبل میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ کرسچن یا یہودی ایک ہی شادی کرے. اسے چرچ اور یہودی ربائیوں نے بین لگایا. جب اسلام نے کہا کہ مرد چار تک کر سکتا ہے تو پرابلم ہوا. میں کہتا ہوں آپ کی کتابوں میں تو اگر 400 تک بھی کر لے شادی تو کوئی رکاؤ نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں. اسلام نے تو چار تک کی پابندی لگائی, پھر اسلام نے کنڈیشن لگایا, ایک ہی کنڈیشن. اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, مسنا سلاسا و ربا, بس تم نکاح کرو دو دو تین تین چار چار اپنی پسند کے. لیکن اگر تم ڈرتے ہو کہ دو میں انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کرنا. یہ جملہ تم دو میں انصاف نہیں کرتے تو ایک ہی کرنا, اللہ کی قسم ہے سوائے قرآن کے دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے. اور ایک سے زیادہ شادی آج کے دنیا کے مسئلوں کا حل ہے. کیسے؟ ہندوستان بدقسمتی سے ان دنیا کے ملکوں میں سے ایک ہے. انفارچونیٹلی انڈیا از ون آف دا کنٹریز ویئر دا فیمل پاپولیشن از لیس میل پاپولیشن از مور. مطلب یہاں ہندوستان میں مرد آدمی زیادہ اور عورتیں کم ہیں. کیوں کیوں؟ اس لیے کہ ہندوستان میں جہیز کی لالچ ہے. دا ہندو انگلش کا سب سے معتبر نیوز پیپر ہے. 5 فروری 2012 کی رپورٹ کے مطابق ہندو کے اندر آتا ہے کہ ہندوستان میں 8390 بچیاں جہیز کی لالچ کی وجہ سے جلا کر ماری جاتی ہیں. مطلب جہیز کی لالچ کی وجہ سے بچیوں کو زندہ جلا کر مار دیا جاتا ہے. اس ڈر سے کئی عورتیں بچے پیدا ہونے کے پہلے اسکیننگ سے معلوم کرتے ہیں کہ کہیں بچی تو پیدا نہیں ہو رہی ہے. اگر انہیں معلوم ہوتا ہے بچی پیدا ہو رہی ہے تو ہندوستان میں ایبورشن کرا کے اس بچی کو گرا دیا جاتا ہے. ایملی بیکن بی بی سی رپورٹر تھی, اس نے 1970 کے دہائی میں کہا کہ ہندوستان میں روزانہ 3000 ایبورشن صرف اس لیے کرائے جاتے ہیں کیونکہ ماں باپ کو پتا چلتا ہے کہ بچی پیدا ہونے والی ہے. میں کہتا ہوں میری بہنوں سے, میری مسلم غیر مسلم بہنوں سے, آپ کو دنیا میں کسی مذہب نے زندگی کا حق نہیں دیا سوائے قرآن کے, سوائے اسلام کے زندگی کا حق نہیں دیا. آپ جانتی ہیں اللہ نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 58 اور 59 میں کہا کہ جب اس کے باپ کے پاس خبر لائی گئی کہ اسے لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس نے اپنے چہرے کو سکیڑ لیا. ہاں لعنت ہے اس کے اوپر جو اس نے لڑکی کی خبر پر اپنے چہرے کو سکیڑ لیا. کیا یہ نہیں جانتا کہ اسے لڑکی یعنی اولاد دینے والا اللہ اللہ کے فیصلے میں تو سکیڑ رہا ہے؟ اسلام واحد مذہب ہے جس نے عورتوں کی پیدائش کو مبارک کہا. سورہ تکویر سورہ نمبر 81 کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے کہا اور جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اے بچی بتا تجھے کس وجہ سے زندہ دفن کیا گیا تھا, تیرا جرم کیا تھا؟ مطلب جینے کا حق دیا گیا. اور آج یہی عورتیں سمجھتی ہیں کہ اسلام ان کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں 3 لڑکیاں ہوں اگر اس نے ان 3 لڑکیوں کی پرورش صحیح کی اور ان کی شادی کر دی جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح رہے گا. صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی جس کی 2 لڑکیاں ہو, کہا اگر 2 لڑکیاں ہیں پرورش صحیح کی تو وہ بھی جنت میں اس طرح رہے گا میرے ساتھ. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی جس کی 1 لڑکی, کہا کہ اگر 1 لڑکی کی بھی تو نے پرورش صحیح کر دی جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا. اللہ کی قسم ہے مسلمان کے لیے اس سے پیارا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے نبی کے ساتھ اس طرح ہے صلی اللہ علیہ وسلم. گویا اسلام نے عورت بچی کے اوپر انکریج کیا, لیکن افسوس کے میڈیا کہتا ہے قرآن پھر بھی دشمن ہے. میں کہتا ہوں آپ کو قرآن سے کیا دشمنی ہے جس قرآن نے عورت کو جینے کا حق دیا جو دنیا کا کوئی اور مذہب بھی حق نہیں دیتا ہے. دنیا کا ہر مذہب عورت کی پیدائش کو گریوی نظر سے دیکھتا ہے, اسلام نے عزت دے کر دیکھا. دنیا کے ہر مذہب میں عورت کا مقام نہیں. نبی نے کہا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صحیح بخاری جلد نمبر 8 حدیث نمبر 2, اے اللہ کے نبی میں اللہ اور رسول کے بعد سب سے زیادہ اطاعت اور فرما برداری کس کی کروں؟ کہا تیرے والدہ کی کر. اس کے بعد پھر سے کہا تیرے والدہ کی کر. اس کے بعد کہا پھر سے تیرے والدہ کی کر. چوتھی بار کہا باپ کی کر. یعنی 75% ماں کو مقام, 25% باپ کو. گولڈ میڈل, سلور میڈل, برانز میڈل ماں کو گیا, عورت کو گیا اسلام میں. مرد کو تسلی والا انعام ملا, ٹھیک ہے یہ تو رکھ لے. پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن عورتوں کے خلاف ہے. میں کہتا ہوں آپ لوگوں کے دماغ کے علاج کی ضرورت ہے کیونکہ آپ لوگ قرآن کو غلط سمجھ رہے ہیں. قرآن کو ایک بار اگر ہندوستان کے اندر قرآن کے قانون کو قرآن کہہ کر نافذ نہ کرو. لیکن اڈوانی جی جب ہمارے ہوم منسٹر تھے سینٹر میں, انہوں نے کہا کہ ریپسٹ کو سزائے موت دینی چاہیے. میں کہتا ہوں اڈوانی جی مبارک آپ اسلام کے اور قرآن کے قریب آ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, آپ وہی بات کر رہے ہیں جو ہم اتنے سالوں سے کر رہے ہیں. تو قرآن کا موقع دو اس ملک کے اندر, آپ دیکھیے ریپ کس طرح کم ہوتا ہے, آپ دیکھیے عورتوں کی کتنی حفاظت ہونے لگ جاتی ہے. یہ اسلام کے سماج کا ماحول ہے. اور دنیا میں آج پوری دنیا میں روٹری کلب کے میگزین 2006 کی رپورٹ کے انوسار دنیا میں 52% عورتیں ہیں, 48% مرد ہیں. 48% مرد ہیں, 52% عورتیں ہیں. اگر ان کے حساب سے ہر مرد ایک ہی عورت کو شادی کرے, 48% مرد آدمی 48% عورتوں سے شادی کر لیں گے, باقی کے 4% جو زیادہ عورتیں ہیں ان کو کیا سمندر میں ڈوبا کے مارو گے؟ اسلام نے حل دیا, کہا کہ تم عزت سے کسی کی دوسری تیسری یا چوتھی بیوی بن جاؤ. عراق میں جنگ ہو رہی ہے, افغانستان میں جنگ ہو رہی ہے, جہاں بھی جنگ ہوتی ہے زیادہ مرنے والے مرد ہوتے ہیں. ان بیواؤں کا, ان یتیموں کا بہترین سہارا ہے کہ وہ کسی کی دوسری تیسری بیوی بن جائے. اسلام حل ہے. اور ہندوستان کے اندر بھی اگرچہ کہ مرد آدمی زیادہ عورتیں کم ہیں, لیکن مسلمانوں کے اندر عورتیں زیادہ مرد کم ہیں, تب بھی مسلمانوں کے لیے یہی حل. ہاں کئی بیوقوف مسلمان مرد آدمی دوسری شادی پہلی بیوی کو سزا کے طور پہ کرتے ہیں. اچھا تم مجھے ستائے گی اب میں دوسری کروں, اس کو جوتے مار دیں گے. اسلام نے اس طریقے کا ڈھنگ نہیں سکھایا شادی کرنے کا. یہ ذمہ داری ہے. ایک مالک کے تحت کمپنی میں جتنے زیادہ ملازم ہوں گے, جتنے زیادہ سبارڈینیٹس ہوں گے, اتنی ترقی والی کمپنی مانی جائے گی. جب مرد کو ذمہ داری دی گئی, اگر ایک مرد ایک سے زیادہ عورت کا گھر بساتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ زیادہ اثر پائے گا ان شاء اللہ. اسلام حل ہے نہ کہ نقصان. اور میں امریکہ گیا, امریکہ کے اندر آپ اگر دوسری شادی کرتے ہیں تو سزا, لیکن آپ ایک بیوی کی موجودگی میں 10 گرل فرینڈ کو روز گھر میں لائیں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کی بیوی شوہر کی موجودگی میں 10 بوائے فرینڈ کو گھر میں لائیں کوئی پرابلم نہیں ہے, دوسری بیوی سزا ہے. 18 سال کی عمر میں شادی کروں, اس سے کم کریں تو جرم ہے. میں آسٹریلیا میں پریشان ہو گیا. آسٹریلیا جب گیا تو مجھے پتا چلا کہ 12 سال سے 18 سال کے درمیان کی بے شمار لڑکیاں بیلی ابارشن کراتی ہیں کیونکہ ان کے پیٹ میں ناجائز بچہ پل رہا ہے. قانون نے کیا 18 سال سے پہلے شادی مت کرو, لیکن 12 سے 18 سال کے درمیان کی کوئی بچی زنا کا بچہ پیٹ میں لا کر ڈاکٹر کو کہے بچے کو گرا دو, تو ڈاکٹر کو صرف بچہ گرانا ہے. اگر ڈاکٹر نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہوا اور وہ بچی نے پولیس کمپلین کیا کہ ڈاکٹر نے جو سوال کیا اس سے میرا دل ٹوٹ گیا, ڈاکٹر کا لائسنس کینسل. یہ 18 سال کی عمر کہاں سے لائے؟ آپ جانتے ہیں آج کا سروے کہتا ہے ہندوستان کے اندر 9 سال کے اوپر کی بچیاں بلوغیت کو پہنچ رہی ہیں کیونکہ میڈیا آورا بن چکا ہے. ننگی فوٹو, ننگے پکچر, ننگے ہولڈنگ, یہ دکھا دکھا کر ہمارے کم عمر بچوں کو آوارہ گردی کی طرف لا رہے ہیں. کیا میڈیا کا فریڈم؟ یہ جتنے فریڈم کے نعرے لگاتے ہیں یہ تو بے شرم ہو چکے ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ان کی زندگی میں اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہا. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, لیکن پھر بھی ان کی دشمنی اسلام سے. اس سماجی ماحول کے بعد جو فائنینشیل کانسیپٹ ہے, سود کا نظام. سود کا نظام کیا ہے؟ جہاں پر سود پر پورا کاروبار ہوتا ہے, امیر آدمی غریب کو پیسہ 10,000 دیا لیکن اصول 1,00,000 کرتا ہے. سوچو تم کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو, تم انسان کو گرا رہے ہو, تم 10,000 دے کر 1,00,000 لے رہے ہو اور تم کچھ کام نہیں کر رہے ہو, بیچارا محنت کر کے تمہیں 1,00,000 واپس کر رہا ہے, تم اسے برباد کر رہے ہو. یہ سودی نظام کتنا تباہ کن ہے. اور اس پر سے ہمارے ملک ہندوستان کا تو پوچھئے مت. ہمارے ملک ہندوستان میں انفارچونیٹلی ممبر آف پارلیمنٹ 534 ہے, 534 ممبر آف پارلیمنٹ ہے. دیکھیے میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں, مجھے کانگریس بی جے پی گھی جے پی کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے, مجھے ان میں سے کسی سے دلچسپی نہیں ہے. میری نظر میں آج کا سب سے بڑا بدماش کوئی ہے تو وہ پولیٹیشین. یہ پولیٹیشین ساری قوم کو ڈبو رہے ہیں. مسلمان ہندو کو لڑاتے ہیں تاکہ اپنی جھولی بھرے, اپنے پیٹ کو بھرے. ہندوستان کی آبادی اس وقت انڈیا کے اندر سروے کہتا ہے کہ ہندوستانی عام ایوریج ہندوستانی روزانہ 2 روپے بھی نہیں کماتا. کتنے؟ 2 روپے. ایک ایوریج ہندوستانی، ایک اوسط ہندوستانی ہمارے اس ملک کا، ہم سب ہندوستانی اوسطن روزانہ 2 روپے بھی نہیں کماتے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی غربت ہے ہمارے ملک. 2 روپے اوسطن ہم نہیں کماتے ہیں. یعنی آپ سال میں، یا یوں سمجھو کہ مہینے میں آپ 60 سے 70 روپے کے درمیان کماتے ہیں. ماہانہ ہم 60 سے 70 روپے اوسطن ہندوستانی کماتا ہے. 534 ممبر آف پارلیمنٹ کی تنخواہ کیا جانتے ہیں آپ مہینے کی؟ 50,000 روپے. آن این ایوریج ممبر آف پارلیمنٹ سال میں 450 کروڑ روپے کماتا ہے. 4,500 کروڑ کماتا ہے غریب عوام. پھر اس پر سے 534 میں سے 163 ممبر آف پارلیمنٹ راؤڈی شیٹر، مرڈر کرے ہوئے، ریپ کرے ہوئے، اٹمپٹ ٹو مرڈر میں ڈکیتی ڈالے ہوئے غنڈے بیٹھے ہیں ہمارے پاس قانون بنانے. تو یہ جو غنڈے قانون بنائیں گے یہ قوم کے فائدے کا رہے گا یا بربادی کا رہے گا؟ کرپشن، اجے سنہا ہمارے جو سی بی آئی کے ڈائریکٹر ہیں ان کے مطابق 1,25,000 کروڑ روپے کی بلیک منی انڈیا کے باہر پڑی ہے. کس کی؟ ہم غریبوں کی. یہ دلندر سودی نظام ہے ہمارا. انڈیا نے سود پر جو پیسے لیا ہے آپ جانتے ہیں 1970 میں جو سود ہم ادا کرنا تھا وہ لگ بھگ $22 million تھا سود کا پیسہ. آج $1.2 billion ہو گیا ہے صرف سود کا پیسہ. یہ سود لعنت ہے. ایک سروے کہتا ہے کہ دنیا کے 52 سب سے امیر لوگ اپنی پوری کمائی میں سے صرف 2.5 روپے 2.5% 100 میں کا 2.5 صرف 2.5% اپنی کمائی اگر بانٹ دیں گے تو زمین پر سے غربت ختم ہو جائے گی. قرآن کہتا ہے کہ زکات کا نظام لاؤ، جس کے پاس 87 گرام سونا ایک سال سے رکھا ہو یا اس کو خریدنے کے برابر کا پیسہ اس کے پاس رکھا ہو اس کو اللہ نے کہا کہ تم 2.5% حصہ نکال اور غریبوں میں بانٹ. میں کہتا ہوں اللہ نے کہا کہ سود کے نظام کو ختم کرو تو کیا یہ قرآن اس ہندوستان جیسے ملک کو ترقی دے گا یا ڈبائے گا؟ آپ ایک بار غیر سودی نظام لا کر تو دیکھو. لیکن کہاں سے لائیں گے؟ 534 جو اوپر بیٹھے ہیں یہ پورے تو سود پر کھا کے قوم کا پیسہ کھا رہے ہیں، یہ کہاں سے لانے دیں گے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں میرا کوئی انا ہزاری کی ٹیم سے بھی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر حق انا ہزارے بولے یا وقت کا شیطان بولے، میرے نبی نے سکھایا ہے کہ حق بات لے لو، یہ نہ دیکھو کہ کون کہتا ہے. حق یہی ہے کہ ملک کو ڈبا رہے ہیں یہ پورے سود خور، یہ پورے پیسے والے اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں. یہ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ 14 مارچ 2012 پیج نمبر 10 کی. 1/6 ہندوستانی، 1/6 آف انڈین اسٹل ڈو ناٹ ہیو اے ٹیلی ویژن سیٹ. کوئی بڑی بات نہیں ہے، اتنا برا نہیں لگا، لیکن 80% سے زیادہ ہندوستانی کے پاس آج بھی پیشاب اور پاخانہ کرنے اپنا ذاتی ٹوائلٹ نہیں ہے. لیکن ملک ترقی کر رہا ہے ہمارا. کون ترقی کر رہا ہے؟ تم ان غریبوں کا حق مار کر ہندوستان کے اس چہرے کو دنیا کو دکھا رہے ہو جو صرف امیر ان غریبوں کو لوٹ کر کھا رہا ہے. میرا قرآن کہتا ہے کہ سب کو انصاف کے ساتھ آمدنی بانٹو تاکہ سب خوشحال رہے. اس میں کیوں دشمنی ہے تمہاری قرآن سے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 سے 279، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 161، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 29 اور سورہ آل عمران سورہ نمبر 30 آیت نمبر 129، ان پورے مقامات پر سود کو حرام کیا. اور اب جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بیہقی کی کتاب ہے حدیث نمبر 1942. اللہ کے نبی کہتے ہیں 10 قسم کے لوگ سود کے معاملے میں برابر کے گنہگار رہیں گے. سود دینے والا، سود لینے والا، سود کی گواہی دینے والا، قلم دینے والا، جگہ بتانے والا، دسواں کون ہے جانتے ہیں؟ دسواں سب سے چھوٹا کون ہے اس میں گنہگار؟ مان لیجئے آپ اور میں کسی ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں، ہمارے پیچھے کے ٹیبل پر غیر مسلم کوئی دو بیٹھ کر سود کا معاملہ کر رہے ہیں، آپ نے ان کو پلٹ کر نہیں کہا کہ سود حرام ہے، ان کی ڈیل ہو گئی تو اس ڈیل میں آپ دونوں گواہ ہو گئے اللہ کے پاس. یہ دسواں کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور یہ جو دسواں ہے اس کو نبی کہتے ہیں سکیما سے زنا کرنے کا گناہ دیا جائے. سب سے چھوٹا گناہ سکیما سے زنا. اور قرآن کیا کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 279 میں, اگر سود کے حرمت کے حکم کے پہنچنے کے باوجود یہ لوگ پھر بھی سود کا معاملہ کریں گے تو ان سے کہو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. میں کہتا ہوں اس کے باوجود آپ کی قرآن سے دشمنی, آخر کیوں؟ قرآن کس کا برا چاہتا ہے؟ قرآن کس کے خلاف ہے؟ قرآن تو پوری انسانیت کو فائدہ دینا چاہتا ہے. جہاد, جہاد کا معنی ہے غیر مسلمانوں کو مار ڈالنا. قرآن دنیا میں جب سے آئی اس نے مسلمانوں کو ابھارا کہ جنگ لڑو اور سب کو ختم کروں گا. میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں, اب آپ کی مہابھارت اور بھگوت گیتا کو شاید بھول گئے, ہزاروں سال پہلے جنگ کی گئی, مذہب کے نام پر کی گئی. قرآن سے ہزاروں سال پہلے اس ملک میں مہابھارت ہوئی. مہابھارت کیا ہے؟ دھرم کے نام پر ادھرمیوں سے لڑنا, مذہب کے نام پر غیر مذہبیوں سے لڑنا, اللہ کے نام پر خدا کے دشمنوں سے لڑنا, اسی کو قرآن نے جہاد کا. بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 سبق نمبر 2 ورس نمبر 31 اور 32 میں کرشن جی کہتے ہیں, اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ تم لوگ زندگی کی سب سے پیاری مصروفیت یہ بناؤ کہ تم خدا کے نام پر خدا کے مذہب کے لیے بے مذہبیوں سے جنگ کرو. اور شیطریا تم بڑے قسمت والے لوگ ہو کیونکہ تمہیں زندگی میں کئی بار دھرم کے نام پر لڑنے کا موقع ملتا ہے. بھگوت گیتا چیپٹر 2 ورس 37 میں کرشن جی کہتے ہیں کہ اے کنتی کے بیٹے, اگر تم جنگ کے میدان پر مارے گئے تو تم مذہب کے نام پر شہید, اور اگر بچ گئے تو تم غازی. یہی پارٹ اس میں ہے. اگر آپ رگوید پڑھیں گے, بک نمبر 1 ہم نمبر 8 ورس نمبر 1 اور 2, رگوید بک نمبر 1 ہم نمبر 12 ورس نمبر 5, رگوید بک نمبر 1 ہم نمبر 29 ورس نمبر 7, رگوید بک نمبر 1 ہم نمبر 132 ورس نمبر 1, رگوید بک نمبر 6 ہم نمبر 5 ورس نمبر 4, رگوید بک نمبر 6 ہم نمبر 5 ورس نمبر 6, ان پورے مقامات پر کہا گیا ہے کہ ادھرمی لوگوں سے جو مذہب کو نہیں مانتے ان سے جنگ کرو, خدا کے دشمنوں سے جنگ کرو. اتھروید بک نمبر 4 ہم نمبر 36 ورس نمبر 1, اتھروید بک نمبر 4 ہم نمبر 36 ورس نمبر 2, اتھروید بک نمبر 7 ہم نمبر 90 ورس نمبر 2, ان جگہوں پر کہا گیا ہے کہ لڑو ان خدا کے دشمنوں سے جو خدا کو نہیں مانتے. سامویت بک نمبر 6 ہم نمبر 1 جگہ نمبر 1 ورس نمبر 5 اینڈ ورس نمبر 6 کہا گیا ہے کہ خدا کے دشمنوں سے جنگ کرو. یجروید چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 37, یجروید چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 12, یجروید چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 13, یجروید چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 44, ان سب جگہوں پر کہا گیا ہے کہ خدا کے دشمنوں سے لڑو. بائبل بک آف نمبرز جو یہودی بھی اپنی کتاب مانتے ہیں, بک آف نمبرز چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 1-8, بک آف نمبرز چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 50-56, بک آف ایکزوڈس چیپٹر نمبر 34 ورس نمبر 11-12-39-14, بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 26 سے لے کر 35 تک, بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 1-7, بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 1-6, بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 10-18, ان سب جگہوں پر موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ خدا کے نہیں ماننے والوں کو تباہ کر دو جنگ کر کے. کہاں تک؟ اگر آپ بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 10-18 پڑھیں گے تو کہا گیا ہے کہ اے موسیٰ آپ اپنی فوج کے ساتھ حملہ کیجیے ان دشمنوں کے اوپر, ان کے تمام گھروں کو ریزا کر دیجیے, ان کی ہر چیز کو تباہ کر دیجیے, ان کے جھاڑ کاٹ دیجیے, ان کے پانی کو برباد کر دیجیے, ان کے بچوں کو قتل کر دیجیے, ان کی عورتوں کو قتل کر دیجیے, ان کے مرد بوڑھے جوان بچوں سب کو ختم کیجیے, اپنے لیے صرف کماری لڑکیاں رکھ لیجیے. لیکن پھر بھی کوئی اسے دہشت گردی یا ٹیررزم نہیں کہتے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گوسپل آف جون چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 34 میں, تھنک ناٹ that I have come to spread peace on earth. I have not come to spread peace, but a sword. یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر امن پھیلانے آیا ہوں, میں امن پھیلانے نہیں آیا بلکہ تلوار پھیلانے آیا ہوں. یہی بات اگر قرآن میں نکلتی تو کہتے کہ دیکھو ان کا قرآن کیسا ہے, لیکن کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی نہیں کہتا کہ وہ ایک ٹیررسٹ ہے نعوذ باللہ. میں تو نہیں مانتا, میں جانتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے عظیم رسول, بڑے امن والے تھے. کرسچنز ان کو پرنس آف پیس کہتے ہیں, عیسائی ان کو امن کا شہزادہ کہتے ہیں. میں ان لوگوں کے ساتھ مانتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام امن کے شہزادے تھے, لیکن آپ عیسائی سے پوچھئے تو صحیح کہ وہ ان کو امن کا شہزادہ کیوں مانتے ہیں. تو وہ کہیں گے دیکھو جب بائبل کے انوسار, بائبل کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو کراس پر چڑھایا گیا تو انہوں نے کہا اے خدا ان دشمنوں کو معاف کرتے, یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں. دیکھو اتنے سخت وقت میں بھی انہوں نے اپنے دشمنوں کی معافی مانگی. میں نے ایک عیسائی سے پوچھا بھائی ان کے پاس دوسرا آپشن ہی کیا تھا, وہ کراس پر ہے اور کر بھی کیا سکتے تھے, ایک اللہ کے نبی اور رسول ہونے کے ناطے انہوں نے معافی مانگ لی. میں نے کہا تم نے امن کے شہزادے کے بارے میں سنا, اب میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں. میں نے کہا ہم جس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, جس کے اوپر تم الزام لگاتے ہو کہ وہ ٹیررزم کو پھیلائے ہیں, یہ نبی ہمارے 13 سال مکے میں خوب ستائے گئے, وہ اور ان کے ساتھی مکے سے نکالے گئے, مدینے چلے گئے, اور مدینے سے ایک اور 9 سال 10 سال کے بعد 140,000 صحابہ کی فوج کے ساتھ مکہ واپس ہو رہے ہیں, مکے کے قریب آ گئے. صحابہ پیچھے سے آواز دیتے ہیں الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن دشمن کے گوشت کے ٹکڑے ہوا میں اڑانے کا دن ہے. الیوم یوم الملحمہ, الیوم یوم الملحمہ, دشمن کے گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی پلٹتے ہیں, کہتے ہیں اللہ نہیں, الیوم یوم المرحمہ, آج کا دن دشمن پر رحم کھا کے انہیں معاف کرنے کا. میں کہتا ہوں کہ جس نبی کے پاس پوری طاقت ہے وہ چاہتے تو نست و نابود کرتے اپنے دشمنوں کو, پوری طاقت اور اختیار رکھ کر کہتے ہیں وہ معاف کر دیا. اگر آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کراس پر مجبوراً کہتے ہیں میں نے معاف کیا, وہ امن کے شہزادے ہیں, تو اللہ کی قسم میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پورا اختیار رکھ کر معاف کیے وہ امن کے بادشاہ ہیں. لیکن پھر بھی آپ کو غلط فہمی ہے ان کے بارے میں. آپ کہتے ہیں قرآن نے جہاد کی تعلیم دے کر غیر مسلمانوں کا قتل کروایا, پوری قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 190 سے 192, آیت نمبر 244 سورہ بقرہ کی, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 74 75 78, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 35, سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 76 اور آیت نمبر 80, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 20, آیت نمبر 111, آیت نمبر 41, آیت نمبر 81, سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 15, سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 9 سے لے کر 12, سورہ صافات سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 سے لے کر 13, ان پورے مقامات پر جہاد کا حکم آیا. لیکن قرآن نے کبھی بھی نہیں کہا کہ معصوم غیر مسلمانوں کو مار دو. ان پورے آیتوں میں جہاد کا حکم ہے, اللہ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ان پورے غیر مسلمانوں کو مار دو. الٹا قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اللہ کی قسم ہے, کائنات کی کوئی اور مذہبی کتاب یا دنیا کے کوئی قانون میں اس کے مماثل کوئی آیت نہیں. اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 32 میں کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی نے بھی کسی معصوم, کسی انوسینٹ, اف اینی ون آف یو کل این انوسینٹ لائف آف اے مسلم اور اے نان مسلم ان دا سائٹ آف اللہ یو ہیو کل دا ہول آف ہیومینٹی. اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی نے بھی کسی معصوم مسلمان یا غیر مسلمان معصوم کو مارا تو اللہ کی نظر میں تم نے پوری انسانیت کو مار دیا. اینڈ اف اینی ون آف یو سیو دا لائف آف اینی انوسینٹ مسلم اور اے نان مسلم ان دا سائٹ آف اللہ یو ہیو سیو دا ہول آف ہیومینٹی. اگر تم میں سے کسی نے کسی ایک معصوم مسلمان مرد کو یا کسی ایک معصوم مسلمان عورت کو, کسی ایک معصوم غیر مسلمان مرد کو, کسی ایک معصوم غیر مسلمان عورت کی جان بچائی تو اللہ کی انسانیت کو بچا لیا. میدان جنگ کے اندر آپ جانتے ہیں مسلم مجاہدین کو, جہاد کرنے والے مسلمان فوج کو حکم کیا ہے. میں امریکہ کی آرمی کو جب یہ اسپیچ دے رہا تھا جہاد کے اوپر, میں نے ان سے پوچھا امریکن آرمی کے سولجر سے, آپ اگر افغانستان میں لڑ رہے ہیں اور آپ کے سامنے طالبان کا ایک آدمی پورے آپ کے بھائی کو, آپ کے فوجی دوستوں کو, آپ کے باپ کو, آپ کے چچا ماموں کو مار دیتا ہے اور اچانک آپ کے فائرنگ کے رینج میں آ کر کہتا ہے کہ دیکھو مجھے امن دو, آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے سب نے کہا کہ وی ول فائر ہم, کل ہم, مار دیں گے اس کو. سوال ہی نہیں اٹھتا, ہم بغت نے ہمارے دوستوں کو مارا, مامو چچا بھائی باپ سب کو مار دیا, اس کو تو مار ہی لیں گے ہم. میں نے کہا یہی فرق ہے آپ کی جنگ میں اور اسلام کے جہاد میں.
اللہ کہتا ہے مجاہدین کو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 6، جسے ارون شوری جو پرانے گورنمنٹ کے منسٹر تھے انہوں نے اپنی کتاب میں مسکوٹ کر کے کہا کہ قرآن نے سورہ توبہ آیت نمبر 5 میں کہا کہ ہر غیر مسلمان کو مار دو، لیکن انہوں نے اس کے بعد کی آیت کو کوٹ نہیں کیا، 6 کے بجائے 7 والی آیت کوٹ کرتے ہیں. 6 آیت میں ان کے اس الزام کا جواب تھا. 5 آیت اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اس جنگ کے لیے دی تھی جو جنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کو توڑ کر اس وقت کے دشمن کر رہے تھے. آیت نمبر 5 میں اللہ نے کہا یہ لوگ آپ کو دھوکہ دیے، آپ سے جنگ کر رہے ہیں تو جہاں کہیں آپ کے دشمن دکھے نہ مار دو. لیکن آیت نمبر 6 میں اللہ کہتے ہیں، یہ آیت میں نے امریکہ کے فوجیوں کو بتا کر کہا کہ یہی فرق ہے آپ کی جنگ میں اور اسلام کی جہاد میں. اللہ مسلمان مجاہدین کو کہتا ہے کہ اے مجاہد، تیری آنکھوں کے سامنے تیرے باپ کو گولی ماری دے، تیرے بھائی کو مارا گیا، تیرے ساتھیوں کو مارا گیا، تیری عورتوں کو ختم کیا گیا، اب تیری ریل میں تیرا دشمن آ گیا. لیکن تیرا دشمن کہتا ہے مجھے امن چاہیے، اللہ کہتا ہے اسے حفاظت کی جگہ لے جاؤ.
اللہ کا سلام سناؤ، میں کہتا ہوں آپ لوگ غلط نہیں ہے، قرآن سے دشمنی آتی نہ جائے اسے. اور جس نبی کو ہم مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی کا ذکر بڑی آیا ہے، کئی مقام پر آیا ہے. اگر آپ بک آف ہزار چیپٹر نمبر 29 بک نمبر 12 پڑھیں گے تو یہودیوں کو اس کتاب میں کہا گیا ہے ٹیچر میں کے طور پر ایک نبی رہیں گے جس کو فرشتہ کتاب دے گا اور ان سے کہے گا پڑھو، تو وہ کہیں گے مجھے پڑھنا نہیں آتا. صحیح بخاری جلد نمبر 36 نمبر 3 اللہ کے نبی کہتے ہیں جبرائیل میرے پاس آئے، مجھ سے کہا اتنا، میں نے کہا انا بھی قائم ماں نامی قائم، مجھے سمجھ نہیں آتا. ڈائریکٹ سام کا سلمان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 ابراہیم زمان ہوئی زمان میں ہندو مانی سکے ہندو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، لیکن انگلش میں نام کو نبی کہہ کر محسوس کر دیا تاکہ پڑھنے والے نام نہ. اسی طرح جیسس کرائسٹ ڈاکٹر افضل چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 ڈاکٹر افضل چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 سر میں پڑھے، ان پوری جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی دیتے ہیں. آپ جب ہندو دھارمک کتاب پڑھتے ہیں، وید شاستر، رگ وید، جتر وید، سام وید، اتھر وید، ان پورا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا. نر سنتا یہ سنسکرت لفظ ہے، نر آدمی کو کہتے ہیں، سنتا جس کی تعریف کی گئی، نر سنتا وہ مرد آدمی جس کی تعریف کی گئی. اگر وہ مرد آدمی جس کی تعریف کی گئی اردو سے جڑے دو، کون سے جڑے دو، وہ مرد آدمی جس کی تعریف کی گئی، میں اسے عربی میں ترجمہ کروں تو اس کا نام، اس کا معنی ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد عربی نام کا اردو ترجمہ کیا جائے تو اس کا معنی ہے وہ مرد جس کی تعریف کی گئی. محمد عربی نام کا میں سنسکرت میں ترجمہ کروں تو اس کا معنی ہے نر سنتا. رگ وید بک نمبر 1 نمبر 13 ورس نمبر 3، رگ وید بک نمبر 1 نمبر 18 ورس نمبر 9، رگ وید بک نمبر 1 نمبر 16 ورس نمبر 4، رگ وید بک نمبر 1 نمبر 42 ورس نمبر 3، رگ وید بک نمبر 2 نمبر 3 ورس نمبر 2، رگ وید بک نمبر 5 ورس نمبر 2، رگ وید بک نمبر 7 نمبر 2 ورس نمبر 2، رگ وید بک نمبر 10 نمبر 64 ورس نمبر 3، رگ وید بک نمبر 10 نمبر 42 ورس نمبر 2، یجوروید چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 27، یجوروید چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 57، یجوروید چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 31، یجوروید چیپٹر نمبر 22 تو میں بتاؤں پھر قرآن سے اور اسلام سے آپ کی دشمنی کیوں ہے؟ مجھے ایک مرتبہ جب میں آئی ایس پر لیکچر دے رہا تھا تو مجھے ایک ہندو دوست نے کہا کہ دیکھیے عمران صاحب، وہ جو آپ کے پروفیٹ محمد کا نام آ گیا ہے، دراصل جب یہاں پر مسلمان حکومت کر رہے تھے تو انہوں نے اس کتاب میں آپ کے پروفیٹ کا نام باندھ دیا، یعنی موہن بابو صاحب جو بھی تھے ان لوگوں نے باندھ دیا. میں نے کہا ہوگا اوپر جمع کر رہا کس کی ہوگا، میں نے کہا بھائی عمران صاحب بھی تو ان سے مان چکے ہیں کہ آپ کے گھر میں کتابیں بدل دی گئی ہیں، اس کے بعد آئی ایس کی کتاب کی غلط بدل دی گئی ہے اور آپ نہیں بدلی گئی تو پھر مجھے سمجھائیے کہ آپ کی کتاب میں میرے بڑی کام کر گیا. توحید ایک اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانگا، میں آیا ہے دھارمک نالج رکھنے والے، دھارمک پاٹ سیکھے ہوئے لوگ ایک خدا کو کئی کام رکھ پاتے ہیں. رکمے بک نمبر ٹو نمبر تین میں وشنو اور برہما ایک خدا کے دو نام بتائے گئے، دو الگ خدا نہیں بتائے گئے. وشنو سنسکرت مدھے جس کا مانا ہے پالنے والا، گویا اللہ کی صفت ہے، اللہ کے کئی صفات ہیں. اللہ نے بنی اسرائیل سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 110 میں کہا خلق اللہ خلق اللہ عبد الرحمن ایسے پاک اسم کا لہو اسماء الحسنا، تم اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو تمام اسماء اللہ کے لیے. لیکن سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 85 میں کہا کہ اللہ کو غیر غلط ناموں سے مت پکارو. اللہ کی ایک صفت سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب ہے عالموں کا، اللہ رب ہے، رب نے پالنے والا، اللہ نے جو رب کا عربی لفظ رب ہے اس عربی اللہ کی صفت کو اگر میں سنسکرت میں ترجمہ کروں، رب کو انگلش میں کہوں ٹرانسلیشن میں بتائی جا رہی سکتے تھا، رب کو سنسکرت میں ٹرانسلیٹ کروں وشنو. اللہ خالق ہے سورہ حضر آیت نمبر 22 سے 24 تک، الخالق مانے پیدا کرنے والا، الخالق دس لیے گئے، الخالق کا سنسکرت ترجمہ ہے برہما. اگر آپ جدو میں چیپٹر نمبر 32 میں سے مچھلی کریں گے اس میں آتا ہے نہ سچے پرتیما ہستی، اس ایک خدا کی کوئی شکل صورت نہیں ہوتی. اگر آپ جدو میں چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 9 پڑھیں گے اس میں آتا ہے اندھا اپنی کرتی اپن جھوٹ پاس سے. جو لوگ قدرتی چیزوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں جیسے سورج چاند ہاتھی سانپ بچھو گھوڑا گائے بیل سانپ چوہا یہ لوگ اندھیرے میں ہیں اور جو اپنے ہاتھ سے کچھ بنا کر پوجا کرتے ہیں وہ اس سے بھی میرے اندھیرے میں. گویا وہ شخص خود آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ کئی خداؤں کی عبادت کریں یا کئی خداؤں کی صورتیں بنائیں. بائبل پوری بائبل میں انسان ایسا خدا ہوں. اسلام میں اللہ نے ایک ڈیفینیشن دیا ہے گوڈ کا، جو دنیا کا سب سے پیارا ڈیفینیشن ہے، جو پورے اخلاص پورا نمبر 112 ہے پورے 2-3 کل ان سے کہو ہو اللہ ہو احد، وہ اللہ بالکل اکیلا ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، اللہ کو کتنی کی ضرورت نہیں ہے کائنات میں، لیکن کائنات کی ہر چیز کو اللہ کی ضرورت ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی ماں باپ نے پیدا کیا نہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنا کر پیدا کرتا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. ان پوری باتوں کے بعد میں پھر جاننا چاہتا ہوں کہ آخر قرآن سے دشمنی کیوں ہے، اور مسلمانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ تم اس قرآن کو چھوڑ چکے ہو جو نبی کی شفاعت پر ایمان لاتے ہو، کہ تم کو معلوم ہے کہ قرآن میں اللہ نے پوری قرآن میں ایک بھی آیت میں نہیں کہا کہ نبی شفاعت کرے، پوری طرح اللہ نے قرآن میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں کہا جو قال رسول یا ربی اتنا قومی قرآن وہ حاضر قرآن موجود، اور قیامت میں میرے رسول کہیں گے اے میرے رب یہ ہے میری قوم کے وہ لوگ جو قرآن سے پلٹ گئے. صحیح بخاری جلد نمبر 9 حدیث نمبر 7440 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت میں اللہ مجھے جب شفاعت کا موقع دے گا تو وہ اپنی مرضی سے ہر ایک کو مجھے شفاعت کرنے کا موقع دے گا سوائے ان لوگوں کے جسے قرآن میں جہنم میں اللہ کو کہہ کر فیصلہ. اور قرآن کسوں کو کروائے گا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں قرآن تمہارے حق میں بھی شفاعت کرے گا, تمہارے خلاف بھی شفاعت کرے گا. یہی قرآن اللہ کو کہے گا کہ اے اللہ یہ میرا وہ بندہ ہے جو مجھے پڑھتا تھا اور مجھ پر عمل کرتا تھا, اور یہی قرآن کے آپ میں اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ میرے یہ وہ بندے ہیں جس کو پڑھتے تھے لیکن کبھی عمل نہیں, جس کے بارے میں قرآن کے ساتھ لوگ ہیں. میں اپنی گفتگو کو قرآن کی آیت سے ختم کرنا چاہتا ہوں, پڑھ کر اور سنا کر جس سے میں نے شروع کیا, اور اس آیت کے ترجمے کے بعد ایک شعر کہنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 33 میں کہتے ہیں, قد نہ علم, ہاں ہم کو معلوم ہے, قد نہ علم انہ لا یحزنک الذی یقولون, ہم جانتے ہیں نبی آپ کو یہ لوگ جو جھوٹی باتیں کہتا ہے آپ کا دل دوڑتے ہیں, آپ کو کبھی جھوٹا کہتے ہیں, کبھی شاعر کہہ دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ قرآن آپ ہی بنا رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ آپ کا دل گوار ہو گیا, آپ کہتے ہیں ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں, پہن نہ ہوں لیکن یہ لوگ اصل میں آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے دشمن ہیں. اے نبی یہ تو آپ کو الگ نہیں کہتے تھے, ساتھی کہتے ہیں آپ کے دشمن نہیں ہے, پہن نہ ہوں یوتھ کی منتقا یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں, بولا کن ظالمون بلکہ یہ ظالم کو بے آیات اللہ یہ جھٹون, یہ تو قرآن کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. دشمن قرآن کے ہیں, میں جانا چاہتا ہوں آخر کیوں یہ قرآن ہوتا کیا برا کرتا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں ہم مسلمان کو نصیحت کر کے صحابہ کو یاد دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابہ کو یاد کرو کہ جب ان کے زمانے میں صحابہ کے کوئی یہودی یا غیر مسلم مدینہ چھوڑ کر جاتا تو اپنی نوجوان بیٹیوں کو کہتا کہ تم اپنے خود کے رشتے داروں کے گھر میں محفوظ نہیں ہو, محمد کے صحابی کے گھر میں چلے جاؤ, تمہاری عزت کرنا چاہیے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, صحابہ انہیں عزتیں ملی, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم ہار ہوئے ہو ساری کے قرآن, تم نے قرآن کو کر دیا اللہ نے تمہیں گلی و کار کر کے رکھ دیا, تو آپ ایک بات نہیں بھول رہے یہ سب مدر عمران صاحب قرآن اسلامی ریسرچ ایجوکیشن فاؤنڈیشن بعنوان قرآن کی نشانی آپ نے کی. اب جو ہمارا آپ کا دلچسپ سیشن ہے وہ ہے سوال و جواب کا پرنسپ. میں بھائیوں کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں کیونکہ ابھی سوال و جواب کا پرنسپ کا سیشن ہے. تو پہلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا میرے سامنے والے مائک سے, دوسرا سوال بہنوں کے پاس جو مائک پرووائڈ کیا گیا ہے وہاں سے لیا جائے گا. سوال کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنا نام اور پیشہ بتائے تاکہ مقرر کو جواب دینے میں آسانی ہو, سوال مختصر ہو نہ کہ تقریر. ایک وقت میں ایک ہی سوال کی اجازت ہے, اگر آپ کو دوسرا سوال کرنا ہو تو دوبارہ آپ کا وقت آنے سے آپ کو انتظار کرنا ہوگا. تو آئیے آپ کا پہلا سوال لیتے ہیں بھائیوں کی جانب سے. جیسے کہ میں نے جیسے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آج ہمارے درمیان گھر مسلمان بھائی اور بہنیں موجود ہیں, لہٰذا میں آج ہمارے درمیان جو غیر مسلمان بھائی موجود ہیں ان سے سب سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اپنا اپنے سوالات بدرمان صاحب کو کریں, اور سوال عنوان کے تحت ہو, عنوان ہے قرآن کو دشمنی آپ کے کیوں. تو آئیے آج کا پہلا سوال لیتے ہیں بھائیوں کی جانب. میں جو والنٹیئر نفرات اپنے اپنے مائک کے پاس پھیلے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا بھائیوں اور بہنوں کے پاس, اگر آپ لوگوں کے درمیان غیر مسلمان بھائی یا غیر مسلمان بہنیں جو موجود ہیں اگر وہ سوال کہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں تجویز دیا ہے اور سب سے سب سے فرینڈ یعنی یہ پہلا موقع غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو دیا گیا.
جب میں دیکھ رہا ہوں روٹی کر رہا ہے حصہ کر رہا ہے پانی ہوتا ہے تو کھا رہا ہے غلط ہے کہ کہتے کہاں سے غلط ہے, کئی بھی اس نام میں پرابلم ہے یا پھر نہیں کر سکتے ہیں.
ضرورت ہے یہ کہتے ہیں کہ جب یہ اپنے مسلم دوست احباب سے کہتے ہیں کہ گٹکا بھکا سگریٹ اسموکنگ یہ پازیٹو نہیں ہے حرام ہے جائز نہیں ہے, یہ کہتے ہیں کہ کہاں حرام ہے کہاں سے غلط ہے اس میں غلطی کیا ہے, تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. میرے بھائی اسلام میں غذا جہاں تک کھانے پینے کا مسئلہ ہے, کھانے پینے کے معاملے میں قرآن نے حلال یا حرام دونوں چیزیں بتائی ہے, جس میں کوئی مخلوط چیز نہیں ہے. پوری قرآن کی آیتوں میں ایک بھی آیت کسی کھانے پینے کی چیز کو مخلوط نہیں ہوتی. پورے احادیث میں حدیث ہوا کہ کسی بھی حدیث میں کھانے یا پینے والی کوئی چیز کو مخلوط نہیں کہا گیا. اور ان جاہل مسلمان جو سگریٹ میں بھی وہاں کرتے ہیں, وہ جاننا چاہیے کہ دنیا میں سگریٹ باہر ایسی چیز ہے جو بکتی ہے, جس کے ایڈورٹائزمنٹ اس کے خود کے بچے پر لکھا ہوتا ہے جو یسو ہے, یعنی تمہارے جان کے لیے نقصان دہ ہے. یہ جان اللہ کی امانت ہے. اگر میری جان تمباکو سگریٹ چوکی کی وجہ سے چلے جاتی ہے, تو گویا مجھے یہ بتائے جانے کے باوجود کہ اس کی وجہ سے جان جا سکتی ہے, میں نے استعمال کیا, میری موت خود کی حرام موت ہے. اللہ نے سورہ نساء نمبر 4 کی آیت نمبر 29 میں کہا, اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو نہ لے لو. کسی مسلمان نے پوچھا کہ سلو پوائزنگ, سلو پوائزنگ مطلب ایسا ہے جو آنا کھاتے ہیں 6 مہینے کے بعد مرتے ہیں, تو کیا سلو پوائزنگ ظاہر ہے؟ وہ کہتا نہیں, آپ کو تو معلوم ہے کھانے سے مرتے ہیں. کیا مطلب آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سگریٹ سموکنگ سے مرتے ہیں؟ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں 60% سے زیادہ لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سگریٹ سموکنگ کی وجہ سے مرتے ہیں. گویا تمباکو ذریعہ ہے 60% سے زیادہ انسانوں کی موت کا. اور کئی لوگ نہیں جانتے کہ سگریٹ سموکنگ کی وجہ سے 400 سے زیادہ بیماریاں آتی ہیں. سگریٹ سموکنگ کی وجہ سے دم کا کینسر ہوتا ہے, سگریٹ سموکنگ کی وجہ سے کن کا کینسر ہوتا ہے, سگریٹ سموکنگ کی وجہ سے ٹوتھ لیک ہے, سگریٹ سموکنگ کی وجہ سے آئی سائٹ کمزور ہوتی ہے, سگریٹ سموکنگ کی وجہ سے ہیئرنگ کمزور ہوتی ہے, سگریٹ سموکنگ کی وجہ سے تھائرائڈ پرابلم آتا ہے, سگریٹ سموکنگ کی وجہ سے وہی وجہ سے کینسر ہوتا ہے, سگریٹ سموکنگ کی وجہ سے بلڈر کا کینسر ہوتا ہے, سگریٹ سموکنگ کی وجہ سے لیور کینسر, سگریٹ سموکنگ کی وجہ سے کولیسٹرول لیول انکریز ہوتے ہیں, ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے, سگریٹ سموکنگ برین ہیمریج کا کاز ہے, سگریٹ سموکنگ لنگس کے لیے ڈینجرس, سگریٹ سموکنگ کڈنی کے لیے ڈینجرس, سگریٹ سموکنگ السر سے انفیکشن, سگریٹ سموکنگ ریکٹل کینسر. اتنے بیماریاں تو میں بھی رہا ہوں بڑا ڈاکٹر میں بھی, اور وہاں اس کو مکرو دیتے ہیں, مکرو مکرو مانے کرائیت کرنے والی چیز. مجھے بھوپال والے بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے, ذرا مجھے معاف کر دیں کہ میری مثال کیا ہے, تھوڑی سی اخلاقی نہ ہو, لیکن ضروری ہے ہمارے ایسے جاہل بھائیوں کو سمجھانے کے لیے. مکرو کا مانا جس میں کراہیت ہوتی تھی انہوں نے, ایسی چیز کو مکرو کہتے ہیں. تو میں نے ایک شاعر سے پوچھا ہمارے حیدرآباد میں, جو کہ ایک جگہ سے علم سے فارغ ہو چکے تھے, میں نے ان سے پوچھا جناب یہ جو گوبر گائے کا گوبر ہوتا ہے یا انسانی پتلا ہوتا ہے, اس کی گو جا کر سننا حلال ہے حرام کی مکرو ہے؟ وہ حلال تو نہیں بولیں گے, اس کو حرام بھی نہیں بول سکتے, مکرو بولیں گے. بھائی کرائیے پالی چیزیں مت کرو. میں نے کہا کہ وہ کرائیے پالی چیزیں مکرو اتنا بتا کے بول رہے ہیں, اگر سگریٹ مکرو ہے تو تمہیں شوق سے چھوٹے ہیں. سگریٹ حرام ہے. اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 168 میں غذاؤں کا اصول دیا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے زمین پر تمہارے لیے پاک غذاؤں کو حلال کیا ہے. سگریٹ سموکنگ پاک غذاؤں میں نہیں آتی ہے, پیسے کی فضول خرچی ہے. اور سگریٹ سموکنگ کی سب سے خطرناک بات ایک مسلمان کو جاننے کے لیے, آپ جب سگریٹ سموکنگ کرتے ہیں, سگریٹ سموکنگ آپ کو جتنی خطرناک ہے اس سے 80% زیادہ اس انسان کے لیے خطرناک ہے جو پیسے اسموکر کہا جاتا ہے. پیسے اسموکر وہ آدمی جو سگریٹ کبھی بھی نہیں پیتا, لیکن سگریٹ پینے والے کے دھوئے کی وجہ سے اسے نقصان ہوتا ہے. اگر آپ کو 1% نقصان ہوتا ہے اسے 80%. اور اگر اللہ نہ خاصا سگریٹ اسموکر کی اسموکنگ کے دھوئے کی وجہ سے کوئی دوسرا انسان مر گیا بیماری سے, قیامت میں ختم کا دھواں لے کر سگریٹ اسموکر کی اتنی ختم آتی ہے. سگریٹ اسموکنگ, حکا, گٹکا, یہ تمام چیزیں اسلام میں حرام ہے, اس کی کوئی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اسلام میں غذا کا اصول پورا پتا ہے. ہمارے طور پر اللہ نے کلیئر کر دیا ہے کہ حلال غذائیں اور طیب پاک غذائیں جس سے آپ کی جان کو نقصان نہ ہو وہ حلال کی گئی ہے. اور ابو داؤد کی ایک حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان پر تمام مکمل اور مسلم چیزیں حرام کر دی گئی ہیں. مکمل وہ چیزیں جس سے نشہ آتا ہے, مزمل وہ چیزیں جس سے تمہاری جان کو نقصان پہنچتا ہے. دونوں کے دونوں حرام ہیں. انہیں آپ کو جواب کرتے ہیں جو ہماری بہنوں سے اللہ تعالیٰ بہنوں کی بحث کر لیا جائے.
جو ادا سے ہمیں سامنے بھر جائے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں جن کو سوال کرنا ہو یہاں پر آ جائے اگلا سوال بہن کی جانب سے لیا جائے سوال بہن کی جانب سے لیا جائے نام ہو سکتا میرا نام سفید جی جی ہے پیشے سے کانٹریکٹر ہوں اور پولیٹیشین بھی ہوں کچھ لوگ ہیں ہندو اور مسلمان سبھی لوگوں نے جو ہے آپ کا پاسا ہے سمجھے چار دن پہلے ایک میرے ریلیشن پی آئی ہے کھانے کے انہوں نے کوشچن یہ کیا کہ آپ کے نام میں جوس لینا اور دینا دونوں ناجائز قرار دیا گیا جنہوں نے بتایا کیوں دیا گیا جیسا آپ نے بھی کہا انہوں نے پھر ایک کوشچن کیا کہ آپ نے کسی بھی جگہ نوکری کرنا محنت سے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے جو بھی اس معنی میں اتنا پڑا ہے کمپنی کے جگہ میں وہاں محنت کرنا اور ناجائز قرار دیا گیا لیکن بینک میں نوکری کرنا کیوں جبکہ وہ آٹھ گھنٹے آ رہا ہے جو بھی اسے کام دیا جا رہا ہے وہ نوکری کر رہا ہے وہ محنت کر کے جا رہا ہے تو اس کام کو کیوں ناجائز کیا جا رہا ہے میں اسے صحیح طور پہ نہیں سمجھا پایا
جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور یہی سوال کئی مسلمان بھائیوں کا بھی ہے کہ بھائی بینک میں میں تو نہیں نوکری کر رہا ہوں تو میرے لیے حرام کیوں ہے اس کی کیا دلیل ہے دیکھیے اگر ہندوستانی فوجی آٹھ گھنٹے کی محنت پاکستان کی جاسوسی کے لیے کرے تو ہندوستان کے قانون میں اس کی گردن بن رہی ہے بولے کہ تو محنت تو کر رہا ہے کمپاس لیکن ملک کو نقصان کرنے والا محنت کر رہا ہے اسی طرح قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 25 تھی آیت نمبر 85 سورہ نمبر 4 آیت نمبر 85 میں اللہ نے کہا جو لوگ نیک کام میں مدد کرتے ہیں انہیں نیکی کا اجر ملے گا جو برے کام کی مدد کرتے ہیں انہیں برے کام کا گناہ ملے گا کیونکہ سود حرام ہے کیونکہ سود اللہ رسول سے جنگ کرنے والا گناہ ہے کیونکہ سود ماں کے ساتھ گناہ کے برابر کا گناہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ کوئی اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے اور آپ اس میں محنت کر کے اس کی حد کر رہے ہیں تو کہنے جائے ہو سکتا ہے ہر کی بیٹھتی ہے اللہ نے اس کو آگے کا حرام کر دیا امید آپ کا جواب مکمل ہو
اگلا سوال بہن کی جانب سے لیا جائے گا میں پورے سسٹم کے احوال سے گزارش کرتا ہوں کہ وہاں کا مائک آن ہے یا نہیں اس کو ہلا سکتے ہیں جی اگلا سوال بہن کی جانب سے لیا جائے گا کوئی سوال ہے بہن کے پاس چلیے اگلا سوال بھائی کی جانب سے لیا جائے گا
جی تم اس نے ایڈوکیٹ کیا سیلنی میرا کوشچن یہ بھوپال میں ہمارے بہت زیادہ ختم پڑ جاتے ہیں فیمس ہوگا ختم بہت پڑ جاتے ہیں لیکن ترجمے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا اور مساجد کے اندر ترجمے کی بات کرنا بڑا ایک بلکہ باہر سمجھایا جاتا ہے کہ آپ اس کو بس پڑھیے تو آپ بیٹھ جائیں گے اور علماؤں کو پڑھنے کے لیے تو کیا یہ لوگ قرآن کے دشمن نہیں ہے کئی لوگ جی آپ کے اس کی کلاس بھائی ہوتے ہیں یہ لوگ دشمن نہیں ہے دوست جو قرآن ہے جو منع کر رہا ہے قرآن کی بات ہے جبکہ قرآن کو دکھا بھلے پتہ قرآن میں مسجد ہے قرآن کو مطلب کہ ہم نے قرآن کو آسان ہونا ہے اس کی اپوزٹ بات کرتے ہیں کہ کئی دشمن نہیں ہے
بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے بھائی نے قرآن کی ایک آیت بھی تلاوت کی مطلب کہ یسر نال قرآن اور مسجد کی پال نہیں ہو سکے پتہ چلا بھائی اس کا ریفرنس نہیں دیا میں آپ لوگوں کی سہولت کے لیے اس کا ریفرنس بتاؤں یہ آیت سورہ قمر میں کیا کر استعمال ہوئی ہے سورہ قمر سورہ نمبر 54 سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17 آیت نمبر 22 آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40 17 22 32 اور 40 یہی آیت ہے ملکت یسر نال قرآن اور مسجد کی پال نہیں ہو سکے ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے کوئی تم میں سے جو اس سے نصیحت حاصل کرے تو آپ نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی تم قرآن پڑھو گے تو بھٹک جاؤ گے اگر میں قرآن پڑھ کر بھٹک جاؤں گا تو پھر اللہ کی قسم دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو مجھے پھر نکل گئی اگر قرآن ہی کر بھٹک جاؤں گا تو پتا میں کون سی کتاب ہے جس سے میں علاج پاؤں گا تم اگر کہو گے اے بی سی ڈی اے پر آپ تم جن کو بول پڑھو تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے مجھے ایڈوانس کتاب دیتی ہے جو سب سے بہتر کتاب ہے اللہ کے نبی نے کہا میں اتنا خیر حدیث کی کتاب اللہ سب سے اچھی اگر کوئی بات ہے تو اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک ہے آج دنیا میں سب سے تیزی سے جو مذہب پھیل رہا ہے وہ دین اسلام ہے اسلام سب سے زیادہ جو خیر اسے قبول کر رہے ہیں وہ میری یا میرے جیسے اسلام کی تقریر کرنے والوں کی تقریروں سے اس سے زیادہ قبول نہیں کر رہے ہیں جتنے کے قرآن کا ترجمہ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں تو جو پیدا اسی مسلمان کرتا ہے پورا نہیں کر سکتا ارے پاگل دنیا کی اسٹریٹجی اور اسٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں کہ غیر مسلمان پورا نہیں ترجمے سے قبول کر رہا ہے تو تجھے غیر مسلمان سے بھی کیا جڑتا ہے کہ تجھے اللہ کرانے کی ضرورت لیکن ان کی بات ایک حد تک صحیح ہے
کس حد تک؟ دیکھیے قرآن میں اللہ نے کہا قل ھو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، تو کیا اس کے بعد بانی میں کہ میں فتوا ہوں بھائی اللہ ایک ہے بولنے میں دیکھو؟ اللہ نے کہا محمد رسول اللہ کے آخری نبی ہے، تو کیا مجھے اس کے لیے فتوے کی ضرورت ہے؟ وہ عالم سے اپنے مسئلہ سمجھنا ہے، اللہ نے قرآن کو انسان کی ہدایت اور اللہ کی کتاب تھا، اور اس کے لیے کیا مجھے عالم خاتم کی زندگی چاہیے؟ بات سمجھنے کے لیے جو بنیادی باتیں ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات ادا کرو، حج ادا کرو، والدین کے حق و برکات بنتاؤ، سود کے قریب نہ جاؤ، چوری نہ کرو، رشوت خوری نہ کرو، یہ تمام چیزیں، نشہ نہ کرو، نشے کے قریب نہ جاؤ، جمعے کے قریب نہ جاؤ، بتوں کی پوجا نہ کرو، غیب کی باتیں نہ جاننے کی کوشش کرو، یہ تمام باتوں کے لیے ہمیں کسی آدمی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو باتیں مچھلیاں بتانے والی ہیں کہ روزے میں کب روزہ سوکھ کب ہے، کب روزہ رکھ سکتا ہے، زکات کس طرح ادا کرو، سلاد کب ٹوٹتی ہے، نماز کب ٹوٹ جاتی ہے، نماز کے واجبات کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، سجدہ قبول کب کرو، ہاں اس کے لیے اور پیسے کے لیے مجھے تعلیم دین کی ضرورت ہے، یہ میں بھی مانتا ہوں۔ لیکن تم کہو گے کہ تم کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے، تب غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ کئی چیزیں میں خود سے سمجھ سکتا ہوں، جو چیزیں نہیں سمجھ میں آئیں گی، اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 83 میں کہا کہ تمہارا جو بھی مسئلہ ہے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرو، آج ہمارے دنیا نبی نہیں ہے تو میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے رجوع ہوں گا، کیونکہ تبلیغی جماعت، اہل حدیث، جماعت اسلامی، اہل سنت والجماعت، دیوبندی، بریلوی، تمام سنی مسلم مانتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں تمام احادیث صحیح ہیں، تو میں دیکھوں گا کہ میرے نبی نے اس طرح کو نہیں سمجھایا، مجھے اس کے بہتوں میں سمجھ میں آئے گی بات، تو میں تو آنے کو پکڑوں گا اور ان سے کہوں گا بھائی آپ جتنی بات سمجھا رہے ہیں مجھے اس بات کی دلیل دیجیے کہ آپ کی بات کیا میرے نبی نے ایسی سمجھائی، کیا صحابہ نے ایسے ہی سمجھا؟ اگر آپ اپنی منمانی چلائیں گے، اگر آپ کہیں گے فلانا شیخ نے کہا، فلانا عالم نے کہا، فلانا امام نے کہا، تو میں اس عالم کی امام کی حیثیت کی عزت کرتا ہوں، لیکن اندھا تو ان کی ہر بات میں اسلام میں نہیں دیتا، میں تحریر کرنا میرے نبی اور صحابہ نے کیا کہا اور پھر میں تحریر کروں گا، لیکن جو کہتے ہیں قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے وہ سب سے بڑے شیطان لعنتی اور جھوٹے ہیں اور ظالم ہیں، انہیں واپس جاؤں گا۔
اگلا سوال بہن کے ساتھ جانے چل جائے گا۔
جی ایک سوال ہے،
جی
جیسے
کہ تھوڑا زور سے بولے یا تھوڑا آواز بڑھائے،
بھائی نے ابھی جیسے لاسٹ میسج کیا کہ بہت سارے جو کالجز ختم وغیرہ ہوتے ہیں، جو میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے اس طرح جو ختم ہوتے ہیں 50,000 مرتبہ پڑھ لیجیے یا 1,00,000 مرتبہ ہم یہ پڑھیں گے تو اچھا ہو جائے گا، تو کیا یہ جائز ہے قرآن یا صحیح حدیث میں کچھ اس کا ذکر؟
جی جزاک اللہ خیر۔ بھائی نے پوچھا ہے کہ بھائی نے ابھی جیسے پچھلے سوال کیا کہ بھوپال میں کئی ختم کرائے جاتے ہیں، یعنی ختم قرآن، یہ جملہ خود کتنا شکریہ جملہ ہے، نعوذ باللہ، قرآن کو ختم کر رہے ہیں، قرآن کیسے ختم کرو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اگر تم قرآن کی تلاوت سے فاتحہ سے شروع کیے، جب تم سورہ ہو تو گھر پہ ناک سارا سورہ پڑھو، تو قرآن کو وہاں بند مت کرو، پھر سورہ فاتحہ پر کر بند، کیونکہ قرآن اللہ کا تلاوت ختم ہو ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ، ختم قرآن کا لفظ خود شکریہ لگ جائے۔ ایک چیز، دوسری چیز، کیا یہ کرنا جائز ہے؟ بہن اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 105 دے، ختم قرآن اس مسئلے کو سمجھ کر میں کیا کروں؟ میں دیکھوں گا کہ کیا اللہ کے نبی اور صحابہ کے زمانے میں ایسی کوئی چیز ہوئی؟ میں پوری چیزوں کا مشاہدہ لیتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں ختم قرآن والی کوئی محفل ہی نہیں ہوتی۔ تو اس کے بعد سے ختم قرآن کی قرآن اور صحیح احادیث سیرت پاک، سیرت طیبہ اور صحابہ سے کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اب دونوں بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں برائی کیا ہے، تو ان کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں، میڈیکل ہال سے آپ دوا کے لیے لیتے ہیں، آپ سب میڈیکل ہال سے اگر کبھی دوا لیتے ہیں تو کہہ کے لیے لیتے ہیں، کوئی بتائیں ٹھیک ہے، اپنی بیماری دور کرنے، لیکن کوئی عقل مند میڈیکل ہال پر گیا اور بولا کہ یار میڈیکل ہال میں کوئی ہر دوا علاج کے لیے ہے، یہاں تو میں پوری دوائیں کھا جاؤں گا، اور خود سے لے کر پوری دوائیں کھا گیا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی؟ ارے جواب بند کر دیں گے، اگر پوری دوائیں اپنی مرضی سے میڈیکل ہال کی پوری دوائیں کھا گیا کیا ہوگا؟ مر جائے گا۔ اسی طرح قرآن اور حدیث پر اپنے باپ کی جاگیر کی طرح عمل کرا تو آخرت میں برباد ہو جائے گا۔ ہمارے ڈاکٹر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح دنیا کا ڈاکٹر دوائیں لکھ کے دیتا ہے اور علاج کا طریقہ بتاتا ہے, جتنی دوا اس نے کہی جتنا کھانے کے لیے کہا صرف اتنا ہی اسی طریقے سے کھانا ہے, اسی طرح اسلام پر بھی اتنا ہی عمل کرنا ہے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور سمجھایا. اپنی مرضی سے کرنے میں برباد ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہونے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں, اگر کوئی کہے بھائی الحمد للہ میں اس میں سورہ فاتحہ پڑھ دوں گا تو کہیں گے پاگل, سورہ فاتحہ وہاں نہیں پڑھتے کیونکہ ہمارے ڈاکٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے نہیں بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کب پڑھنا ہے بتایا, اور سیکھنے کے بعد کیا کہنا ہے وہ بتا دیا. اب تو ایڈوانس جانے جائے گا تو اللہ نے سورہ حجرا سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 1 میں کہا, اے لوگوں کو ایمان لائے ہو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جانے کی کوشش مت کرو. امید میری بہن کا جواب مکمل ہے.
اگلا سوال بھائیوں کے ذریعے چلے جائے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی سیل کے جی محمد عمران. آئی ہیو اے لاٹ آف کوشچن بٹ وی ہیو نا ٹائم ہیئر فار یس. اوکے مائی فرسٹ کوشچن از,
پروفیشن بتائیے آپ
کیا کرتے ہیں؟ یس آئی ہیو اے کمپیوٹر ٹیچر. سر ایک سوال یہ
سوال ہے اردو میں کریں تو بہتر ہے تاکہ دوسرے جو اپنے بھائی حضرات یہاں پر ان کو بھی سمجھ لیں.
اوکے سر تھینک یو. سر سوال یہ ہے کہ جیسا کہ عمران بھائی نے ابھی کہا کہ قرآن کو بھیجا ہے نافذ کرنے کے لیے اللہ نے, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ ہم اور آپ طے کریں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق نافذ کیا جائے گا؟ وہ ایز اے مذہب نافذ کیا جائے گا یا ایز اے کانسٹیٹیوشن آف اسلام, ایز اے شریعت؟ اینڈ نیکسٹ کوشچن از,
میں بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک وقت میں ایک ہی سوال کی جائے گا. اگر آپ کو دوسرا سوال ہے تو آپ کے بعد جو بھائی ہیں ان کو کرنے کے بعد آپ کو جتنے بھائی ہیں اس کے بعد
بھائی نے سوال کیا ہے کہ قرآن کو نافذ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, اس کو مذہب کے طور پر نافذ کیا جائے یا اس کو شریعت کے طور پر نافذ کیا جائے, قانون کے طور پر نافذ کیا جائے, کس طرح نافذ کیا جائے؟ تو جیسے میں نے ابھی اس کے پہلے کے جواب میں کہا کہ ہمارے لیے ہر طریقہ اللہ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 21 میں کہا, لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, تم سب کے لیے سب سے بہترین زندگی کا ایگزامپل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نافذ کیا؟ جب انہوں نے قرآن نافذ کیا تو ان کے دور میں, ان کے زمانے میں, ان کے اس علاقے میں جہاں قرآن نافذ تھا وہاں مسلمان بھی رہتے تھے. کا مطلب اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 256 میں کہا, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کا مطلب آپ کسی بھی غیر مسلمان کو, کسی بھی ہندو کو, کسی بھی عیسائی کو, کسی بھی غیر مسلمان کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے. اگر کوئی بھی کسی بھی غیر مسلم کو زبردستی مسلمان بنائے گا وہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے, اللہ سے گناہ دے گا. تو آپ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے, لیکن سوسائٹی کے اندر مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لیے ایک ہی کامن لا ہوگا. اکانومی سسٹم ایک ہی ہوگا, حجاب کا سسٹم سب کے لیے ایک ہوگا, اسی طریقے سے کرمنل لا ایک ہوگا. ہاں پرسنل لا, کوئی ہندو اگر اسلامی شریعت میں رہتے ہیں, سعودی میں آج بھی کئی ہندو ہیں جو جاب کے لیے جاتے ہیں, اگر سعودی میں کوئی ہندو شادی کرتے ہیں تو سعودی کی گورنمنٹ نہیں کہتی کہ آپ نکاح کے طریقے سے شادی کرو. اگر سعودی میں کوئی ہندو اپنے گھر میں کوئی خوشی منا لیتے ہیں تو سعودی کی گورنمنٹ نہیں کہتی کہ یہ بدعت ہے یا یہ خوشی اسلام میں نہیں, آپ نہیں منا سکتے. وہ چیزیں جو ان کی پرسنل ہیں وہ برابر اس طریقے سے کر سکتے ہیں, لیکن اگر سعودی میں ایک مسلمان چوری کرے یا ہندو چوری کرے دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے شریعت کے مطابق. ایک مسلمان ریپ کرے یا ہندو ریپ کرے ان دونوں کو برابر سزا ہوگی. اگر کوئی مسلمان ہندو عورت کا ریپ کرے یا کرسچن عورت کا ریپ کرے سعودی میں مسلمان کی جگہ ماری جائے گی کیونکہ اس نے جرم نہیں کیا ہے, شریعت کا قانون لگتا ہے. تو جہاں تک قانون کا اعتبار ہے قرآن کا قانون سب کے لیے برابر ہے تاکہ سب کو امن ملے, شانتی ملے, پیس ملے. مذہب کنورٹ کرنے کا جہاں تک تعلق ہے, اسلام کہتا ہے جب تک سامنے والا خود کی مرضی سے نہ آئے اس کا آپ مذہب کنورٹ نہیں کرا سکتے. امید میرے بھائی کو
اگلا سوال بہنوں کی جانب سے لیا جائے.
السلام علیکم. ہاں میں قرآن شریف مذہب مسئلے کا حل ہے, اگر کوئی پرابلم ہو تو کیا نہیں ہو سکتے؟
کوئی اگر پرابلم ہو تو
وظیفہ یا کوئی آخر طریقے یا کچھ اور کوئی سورج بتائے تو اس کا وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے؟
جی میری بہن نے کہا ہے کہ یہ قرآن ہر مسئلے کا حل ہے, اگر کوئی مصیبت آ جائے تو کیا کوئی وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے؟ بہن آپ وہی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہو. مثال کے طور پر بے شمار دعائیں ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دعائیں سکھائے ہیں, جیسے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں ان تمام چیزوں سے جو شر والی ہے جو تم نے پیدا فرمائی ہے زمین اور آسمانوں میں. اسی طرح قرآن میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار والی دعا سکھائی کہ اے اللہ ہمیں اے ہمارے رب اس دنیا اور آخرت میں بہترین چیزیں عطا فرما اور جہنم کی آگ سے بچا. سورت الفاتحہ کو مقبول دعا کہا گیا, میں نے تمام دعاؤں کی ماں کہا گیا ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے اسے 3 مرتبہ پڑھو, اسے 10 مرتبہ پڑھو, اسے 50 مرتبہ پڑھو, تو اس میں سے میکسیمم چیزیں بہن میڈ ان انڈیا آئٹم ہے, اس کا قرآن اور حدیث سے تعلق نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اگر آپ یہ درود پڑھ لیں گے تو آپ کو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں درود ابراہیم پڑھو گے تو 10 نیکیوں کا ثواب. تو 1,00,000 نیکی اللہ کے نبی نے کہیں نہیں بتائی, یہ میڈ ان انڈیا حدیث آئٹم ہے. تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے میری بہن. آپ وہی وظیفے پڑھ سکتی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث سے ثابت ہو. اس کے علاوہ آپ اپنی مرضی سے نہ طریقہ اختیار کر سکتی ہیں نہ وظیفہ اختیار کر سکتی ہیں. اور جب قرآن نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہدایت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قرآن کے مطابق زندگی پر عمل کریے, یہ آپ کے لیے رہنمائی ہے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ کا فرمائے. انہیں چند کلمات کا جلسے کا اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. جلسہ اس گانے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.